تطمئن القلوب.
سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إن كنتم غير مدينين
تلاوت قرآن مجید الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہو چکی ہے، اور اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ ہم نعت شریف سنیں گے اور انشاءاللہ عزوجل اس کے ذریعے برکتیں لوٹیں گے. اور آج جو کلام ہم نے پڑھنا ہے، اس کلام کو سن کر انشاءاللہ امید ہے کہ کئی لوگوں کے دلوں میں حاضری مدینہ کا ارمان بھی جاگے گا. بیسیکلی ایک بڑی پیاری سی تمنا ہے، بڑی پیاری سی خواہش ہے، بڑا ہی مشہور اور بڑا ہی پرانا کلام ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے تو اور سرور آئے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی گنبد کے سائے میں گھر مانگ
رستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے
انشاءاللہ آقا کے دربار ضرور جائیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین دلوں کی راحت سلسلہ جاری ہے, آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں, آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد قبلہ نگران شورا اور پھر ہم سب کے دلوں کی راحت امیر اہل سنت بھی جلوہ گر ہوں گے انشاءاللہ, جانشین امیر اہل سنت بھی جلوہ گر ہوں گے. تو آپ ان کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں امیر اہل سنت سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دلچسپ کالز ہوں گی, اور انشاءاللہ ایک بڑے پیارے انداز میں یہ سلسلہ چلتا ہے. 10 بجے کے قریب انشاءاللہ اذان دی جائے گی, اور انشاءاللہ دنیا بھر میں جہاں شکان رسول ہیں بالخصوص پاکستان میں رہنے والے اذان دیں تاکہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اللہ کی رحمت سے یہ بھی ہم سے دور ہو جائے. آج مدینے کا ذکر ہوا اور مدینے کے سفر کی بات ہوئی, کلام بھی ہوا, اور اس سلسلے میں ویسے بھی ہم مناظر بھی دیکھ رہے ہیں حرمین طیبین کے. تو آج کچھ مدینے ہی کی بات کرتے ہیں. مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عاشق رسول اور مدینہ منورہ کا بہت زیادہ ادب کرنے والے, ریسپیکٹ کرنے والے بزرگ ہیں. آپ مدینے میں رہتے تھے مگر اس کے باوجود قضاء حاجت کے لیے حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے, واش روم میں بھی جانا ہوتا تو حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے, اور حدود حرم سے باہر جا کر اپنی طبعی آجات سے آپ فارغ ہوا کرتے. اس قدر آپ جو ہے مدینہ منورہ کا ادب کیا کرتے. ایک بار امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے, بڑے کمال کے, بڑے قیمتی گھوڑے تھے, اور کہتے ہیں میں نے ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے کبھی نہیں دیکھے تھے. میں نے عرض کی یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں, تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں, آپ کو گفٹ میں دیتا ہوں. میں نے عرض کی کہ ایک گھوڑا تو اپنے لیے رکھ لیجئے, تو فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما. یہ عشق کا کیسا انداز تھا, یہ کیسی ادائیں ہیں عشق کی. کچھ لوگ جب عشق و مستی کی بات کی جائے, ادب و شوق کی بات کی جائے, تو یہ کہتے ہیں بتاؤ پہلے کس نے کیا ہے, کون سی کتاب میں لکھا ہے. بتائیے نا امام مالک کا یہ انداز, اور آپ رفع حاجت کے لیے, قضاء حاجت کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے, اور پوری زندگی آپ نے مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنے, آپ ننگے پیر رہے. یہ کیسا انداز تھا. اللہ اکبر. سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا, ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا, او پاؤں رکھنے والے لے یہ جا چش مسل مدینہ منورہ کی. تو کیا بات ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. وہاں جانے والے کے تو وارے نیارے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی چلا جائے نا تو وہ واقعی قسمت کا دھنی ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا, وہاں ایک سانس مل مت کا دھنی کریں اتنا تھوڑا ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے ذکر مدینہ اور اپنے سلسلے میں بھی، اور انشاءاللہ اب جب جمعے کو سلسلہ ہوگا تو نیت ہے کہ میں کچھ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آپ کا بھی یوم قریب آ رہا ہے، شوال المکرم میں ہی غزوہ احد ہوا تھا، تو کمال کی ہستی، کمال کی شخصیت، اور آپ کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے، واقعی آپ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ بہاریں لٹا رہے ہیں اور آپ کے مزار کی تو کیا بات ہے، تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کچھ ان کی ذات پر بھی بات کریں گے. آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی آپ کا تنظیمی جدول بہت زیادہ مصروفیت پر مبنی ہوتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا یہ جدول کیسے بنتا ہے اور کیا آپ نے کوئی اسلام بھائی ایسا رکھا جو آپ کو یاد کراتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا بیان ہے اور وہاں پہ آپ کا تنظیمی مشورہ ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
جی اب تو بیانات وغیرہ کا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن یقیناً مدنی مشورے جاری رہتے ہیں اور الحمدللہ باقاعدہ ہمارا ایک مکتب ہے، اس میں اسلامی بھائی بھی ہیں اور وہ مدنی مشورے بتاتے بھی ہیں اور مدنی مشورے کے بعد اس کو تحریر بھی کرتے ہیں، اس کے مدنی پھول بھی بناتے ہیں، اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں. ظاہر سسٹم کے تحت ہی کام ہو سکے گا، ایک بندہ تو بہت کچھ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے ماشاءاللہ جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ جب بندہ کام کرتا ہے تو کام بھی کرتا ہے، انجوائے بھی کرتا ہے اور کام کرنے کا لطف بھی آتا ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارے نگران شورا نے ایک بہت ہی اہم مدری مشورہ کیا اور وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل تھا، بڑے پروفیشنلز لوگ اس میں تھے، اور وہ کیا مدری مشورہ تھا وقت آنے پر آپ کو بتائیں گے، اور جب بھی آپ کو اس مدری مشورے کے بارے میں پتا چلے گا تو آپ بھی انجوائے کریں گے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ کیا کمال ہے دعوت اسلامی، کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام اتنا ہی پورا کر لے تو بڑی بات ہے. دعوت اسلامی ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے ڈورز اوپن کرنے کی طرف جاتی ہے، نئے وینیوز تلاش کرتی ہے، نئے آگے بڑھنے کے کام الحمدللہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہماری اس مدنی تحریک کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی اس کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے گا. جی اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے اور باقی بچے بھی روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں، سارے پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں اور چھوٹے بھی پڑھیں، اور مل کر انشاءاللہ پڑھتے رہا کریں درود پاک، انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی، آج کل جو وائرس چل رہا ہے اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی. تو اچھا ہے ہمیں مدنی منے منیاں کال کریں کہ ہم نے ویڈیو بنا کے بے شک بھیجیں، ہم نے 313 بار درود پاک پڑھ لیے تو آپ کی بھی دلجوئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر اور بھی یہ تحریک چلے گی انشاءاللہ. مدنی انعام بھی ہمارا روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا. جی ایک اور کال دیتے.
میرا نام محمد ذنورین ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی، آج تک ہم نے آپ کے سر کے بال نہیں دیکھے تھے مدنی چینل پہ، لاک ڈاؤن نے تو ہمیں آپ کے بال بھی دکھا دیے ہیں.
اب یہ آپ نے ادھوری کال کی ہے، کافی لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی کال ہے کہ لاک ڈاؤن سے بال کا کیا تعلق ہے. چلیں جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال واقعی میں نے خود بھی بہت دنوں بعد اپنے اتنے بڑے بال دیکھے ہیں، اللہ کرے کہ پھر وہ دن آئے کہ حرمین کی حاضری ہو اور وہیں بال قربان ہو جائیں اور ایک وقت آئے کہ ہم بھی وہیں پر رہ جائیں انشاءاللہ. صاحب بھی پتہ نہیں کیا کیا نوٹ کر لیتے ہیں، ناظرین بھی کمال ہے بھائی. چلیں اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد سہان تاری ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. عزیز صاحب میں آپ سے کیسے مل سکتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں عالم دین بن جاؤں.
اللہ پاک آپ کو عالم با عمل بنائے، آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. انشاءاللہ کبھی اپنے والد صاحب یا بڑے بھائی کے ساتھ تشریف لائیے گا، جب اجتماع شروع ہو جائیں گے نا پھر آپ آئیے گا انشاءاللہ تو ملاقات بھی کر لیں گے. جی
عبدالحبیب اتاری کو دلوں کی راہ سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والد اور والدہ کی بے حساب بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین
آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ نے میرے والدین کے لیے دعا کی، اللہ آپ کے بھی اور جتنے ناظرین ہیں سب کے والدین کے بلکہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور یقیناً ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں دے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہوں گے اور آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ناتخواں اسلامی بھائی بھی ہیں، تو آپ کی وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت کے ساتھ جب ذکر مدینہ ہوگا اور گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہم ناتخواں اسلامی بھائی سے بھی مدنی پھول لیں گے. آج حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی، ایک اور زبردست واقعہ مدینہ منورہ سے متعلق آپ کو سناتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کیا آپ کا کوئی گھر ہے؟ فرمایا نہیں. تو اس نے آپ کی خدمت میں 3000 دینار پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان سے گھر خرید لیجئے، پیسے لیجئے اور اس سے گھر خرید لیجئے۔ آپ نے دینار لے کر رکھ لیے اور انہیں خرچ نہ کیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید مدینہ منورہ سے جانے لگا تو اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو حدیث پاک کی مشہور کتاب موطا پر جمع کروں، جس طرح امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کیا۔ میری خواہش ہے کہ میں حدیث پاک کی کتاب موطا پر بھی لوگوں کو جمع کروں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو صرف موطا پر اکٹھا کرنے کا تو کوئی جواز نہیں، کیونکہ اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام مختلف شہروں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے احادیث بیان فرمائی، جس کی وجہ سے اب مصر کے ہر شخص کے پاس احادیث کا علم ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور رہا مدینہ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا تو اس کی تو کوئی صورت نہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ مدینہ گناہوں کے میل کو ایسے چھڑاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا زنگ دور کرتی ہے۔ پھر آپ نے خلیفہ ہارون رشید سے فرمایا یہ رہے تمہارے دینار، چاہے تو انہیں لے لو چاہو تو چھوڑ دو، یعنی تم مجھے اسی وجہ سے مدینہ چھوڑنے پر پابند کرتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو سنو میں مدینہ منورہ پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، خلیفہ کو منع کر دیا، میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ یہ ہے عاشقوں کا انداز۔ اور واقعی آج بھی ناظرین اہل مدینہ، میں نے بہت سارے ایسے اہل مدینہ سے ملاقات کی ہے جن کا انداز ہی نرالا ہے، وہ نہیں جاتے مدینہ چھوڑ کر۔ میری بہت عرصہ پہلے ایک بڑی عمر کے عربی تھے، مسجد نبوی شریف میں ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہوں۔ تو 50 سے زیادہ عمر ہوگی ان کی، تو میں نے کہا آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ نے مدینے میں رہتے ہوئے ایک ہی حج کیا، لوگ پاکستان اور دنیا بھر سے آ کر کئی کئی حج کر لیتے ہیں۔ تو ان کا جو جواب تھا نا وہ تڑپا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک حج فرض تھا میں نے کر لیا ہے، اب میں مدینہ چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور نہیں جاتا، کیونکہ مجھے یہی مرنا ہے، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں موت چاہیے، کیونکہ میں باہر گیا اور میری موت آ گئی۔ تو اور یہ ایک نہیں ہے ناظرین، میں آپ کو یقین کریں ایسے کئیوں کو تو میں جانتا ہوں، ایسے ہزاروں ہیں جو مدینے میں صرف اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہیں زندہ رہنا ہے، مدینے سے باہر نہیں نکلتے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک کی وہ بشارت جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند،
طیبہ میں مر
سے ہم پیار کریں۔ مدینہ ہے ہی ایسا، جہاں رہو، جہاں پہنچ جائیں تو زیارت ہو جائے روضہ انور کی تو شفاعت کی نوید ہے، وہیں مر جائیں تو پھر انشاءاللہ شفاعت نبی پاک فرمائیں گے، جنت کے گویا راستہ مل جاتا ہے۔ تو مدینے جانے کی پھر کیوں نہ تمنا کی جائے۔ اور یہاں جو مولانا حسن رضا خان صاحب کا جو شعر ہے نا، میرا خیال ہے امام مالک کا یہ واقعہ سن کے اب اس کلام کو سننے کا مزہ بھی اور ہے اور سمجھ بھی آتا ہے کہ سوئے جنت کون دیکھے، در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون جائے، در تمہارا
سیر گلشن تو
دوبارہ چھوڑ کر. اسی کلام کا جو مقطع ہے نا بیسیکلی وہ کیفیت کا اظہار ہے کہ بندہ مرا ہوا ہوتا ہے, ڈیڈ ہوتا ہے, جب مدینے جاتا ہے نا تو گویا زندگی ملتی ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے. کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ٹاپک کو موقع ملا تو آگے چلائیں گے. جی
وکر, آپ جب آکولا آتے جب کا کوئی خاص واقعہ سنا لیجیے.
اچھا یہ آکولا بہت ساروں کے لیے تو نیا لفظ ہوگا, یہ ہند کا شہر ہے اور ماشاءاللہ وہاں دعوت اسلامی کا بہت اچھا کام بھی ہے اور ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ بھی ہے اور اب تو ماشاءاللہ بہت کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. تو ایسا کوئی واقعہ تو یاد نہیں, البتہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کا پیار ضرور یاد ہے اور دعوت اسلامی کی ترقی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی اور غالباً وہاں ہمارا اجتماع بھی ہوا تھا. ذکر مدینہ بھی جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے چند لمحوں میں ہم قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کریں گے. ایک اور کال لیتے ہیں.
پیارے عبد الحبیب بھائی, آپ سے عرض ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے اور آپ کے سر کے بال ابھی بلیک ہی ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, امیر علیہ سنت سے پوچھیں گے. ویسے قبلہ امیر علیہ سنت کے بھی داڑھی شریف کے بال آپ دیکھتے ہیں سفید ہیں مگر سر کے بال سیاہ, شاید داڑھی کے جلدی ہو جاتے ہیں سفید, واللہ عالم. وہ ڈھکا رہتا ہے اور یہ کھلا رہتا ہے, اس کا راز نہیں پتا, بزرگوں سے ہی پوچھیں گے انشاءاللہ. اور چلیں ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شخص ارادتاً میری زیارت کو آیا وہ قیامت کے دن میری حفاظت میں رہے گا, جو شخص مدینے میں رہائش اختیار کرے گا اور مدینے کی تکالیف پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا, اور جو شخص حرمین یعنی مکے مدینے میں سے کسی ایک میں مرے گا اللہ پاک اس کو اس حال میں قبر سے اٹھائے گا کہ وہ قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا. وہاں جانا برکت, وہاں کچھ تکلیف پہنچے آزمائش آ جائے اس پر صبر کرنے والے کے لیے بھی آپ نے سنا کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا. تو مدینے کے صبر پر بھی کیا کمال کا ثواب ہے, کیا کمال کی بشارت ہے, اور ادھر چلے جائیں دنیا سے تو بھی سبحان اللہ میرے آقا کی شفاعت کا وعدہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم اذان کی طرف بھی چلیں گے, نگران شورا بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. کیسے حضور, ٹھیک ہے؟
الحمدللہ رب العالمین.
عبدالعزیز بھائی سے میرا سوال ہے کہ ان سے جو پنجابی میں نعت شریف نہیں پڑھتے, پنجابی میں جو نعت پڑھتے ہیں وہ سنائیں. جیلم سے محمد رضا بول رہا ہوں.
بہت شکریہ, انشاءاللہ چلیں کل نیت کرتا ہوں جب اگلا سلسلہ ہوگا تو اس کے شروع میں جو تلاوت کے بعد نعت ہوتی تو اسی نعت کے چند اشعار آپ کو آپ سنا دیں گے, آپ ضرور سلسلے میں شامل بھی رہیے گا. تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت بھی کچھ دیر میں جلوہ گر ہوں گے. میں نے کچھ اشارہ دیا آج, ایک میسج آیا تھا کہ آپ لوگ مدنی مشورے کرتے ہیں تو اس کا جدول کیسے بنتا ہے اور وہ فالو اپ کیسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ پورا ایک ہمارا سسٹم ہے اور روزی مشورے ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا آج ایک ایسا شاندار مدنی مشورہ ہوا ہے کہ جس کی تفصیل ہم ہو سکتا ہے آج بتائیں یا کچھ دنوں بعد بتائیں, لیکن انشاءاللہ دل خوش ہوگا آپ کا.
چند دن گزر جائیں.
جی انشاءاللہ کہ دعوت اسلامی بہت کچھ نیا کر رہی ہے الحمدللہ. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو ترقی دے مزید.
وعلى آلك وأصحابك يا خليل
الله. ما شاء الله ما شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین, کرونا وائرس کی آفت دنیا سے دور ہو, لاک ڈاؤن کی مصیبت ختم ہو, مساجد کی رونقیں بحال ہوں, زندگیاں معمول پر آ جائیں. الہ العالمین, اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر رحمت فرما. یا اللہ, آج کراچی میں بھی زوردار آندھی چلی, نہ جانے کتنا اس میں نقصان ہو گیا ہوگا. مولا کریم سب کو نعم البدل عطا فرما. الہ العالمین, خواجہ اور رضا کے ہند میں بھی کئی جگہ پر طوفان بارشیں, نہ جانے کتنا عاشقان رسول کا نقصان ہوا ہوگا, سب پر رحم فرما. یا اللہ, یا اللہ, جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں, سب پر رحمت کی نظر فرما. عالم اسلام پر فضل و کرم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے, بندے تیرے کر دے پوری آرزو, ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی نے ماشاء اللہ کل مدنی چینل پر دلوں کی راحت کے سلسلے میں جو دعا فرمائی خواجہ اور غزہ کے ملک کے لیے, الحمدللہ اللہ پاک نے میرے مرشد کی دعا کو مستجاب فرمایا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی اور یہاں تک بتایا گیا تھا کہ تقریباً 130 سال 130 ایئرس میں جو طوفان نہیں آیا, جو آندھی نہیں چلی, جو بارشیں نہیں ہوئی ہیں, اس طرح کے آندھی طوفان بارشیں ہوں گی اور بہت ہلاکتیں ہوں گی, اور ہزار ہاں ہزار ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے افراد کو جو ہے تعینات کیا گیا تھا, کاموں پر لگایا گیا تھا, اور بڑا نقصان کا امکان تھا اور بڑی مطلب تباہ کاریاں مچانے کا امکان تھا. 130 سال میں ایسا نہیں ہوا, اس طرح کی ہسٹری بتا رہی تھی, ان کے پیشین گوئیاں کہہ رہی تھی. الحمد تعالیٰ, ایسا لگا جیسے طوفان آیا ہی نہیں, برائے نام بارشیں ہوئی, تیز ہوائیں ضرور چلی لیکن اتنی رفتار سے نہ چلی کہ جس سے کوئی بڑا نقصان ہوا ہو. چھوٹے موٹے درخت وغیرہ جڑ گئے, اکھڑ گئے, یا اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثے ہوئے, لیکن کوئی بڑا الحمدللہ حادثہ نہیں ہوا. اور اب تک کسی بھی فرد کے جانی نقصان کا بھی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی. ابھی الحمد تعالیٰ اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے, صحت تندرستی عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, اور ان کا سایہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی دراز فرمائے, اور ہمیں مرشد کریم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر مدنی نامات پر چلتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ پاک مزید دعوت اسلامی کو, مدنی چینل کو اور میرے مرشد کو برکت عطا فرمائے.
حضور, عرض یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کراچی میں آندھی کا بتایا, اس سے سرجانی ٹاؤن میں جو کیٹل کالونی ہے جہاں پر باڑے ہیں مویشیوں کے, وہاں آگ لگ گئی ہے اور 40 کے قریب باڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت, اور فائر بریگیڈ وہاں جا رہے ہیں. ابھی مجھے پکچرز آئی ہیں بلکہ ویڈیو بھی آ گئی ہے وہاں کی. تو خاص حضور دعا کرتے ہیں کہ ان بچاروں کا بھی نقصان, اور آپ کے صحیح فرمانا تھا کہ آندھی سے نہ جانے اور کہاں کہاں نقصان.
وہ چند منٹ, 2-3 منٹ آئی ہے,
ایسے ہی بہت مختصر آئی,
بہت
لیکن بڑی
گھبرا گیا. میں بیٹھا ہوا تھا اپنی نماز کی سیٹ پہ,
بڑی تیز
اور نماز سلام پھیر چکا تھا میں, ایک دم میں یہ کیا ہو گیا. اللہ کریم
آمین
عافیت سفر. میں نے اٹھ کر وہ دعا نکالی, آندھی میں دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ دعا میں نے پڑھی پھر. اللہ کریم عافیت سفر.
آمین آمین.
دلوں کی راحت سلسلے میں امیر علیہ سنت نعمت برکات مولا علیہ سے سوال عرض یہ ہے کہ جس طرح جنات کے اندر جو ہے صحابہ کرام بھی ہیں, تو آپ سے سوال یہ ہے کہ جنات کے اندر کے اولیاء کرام بھی ہوا کرتے ہیں, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں, تو کیا جنات میں اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں؟ اور چونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے, تو کیا غیب کا علم جنات کو بھی ہوتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے.
جنات میں اولیاء کرام تو ہوتے ہیں، اب جنات کے علم غیب ہونے کا تو قرآن میں صراحتاً انکار ہے، اب اس میں اولیاء کرام کے لیے کیا صورت ہوتی ہے؟ کیونکہ علم غیب ہونا ولی کے لیے کوئی ولایت کے لیے ویسے بھی شرط نہیں ہے، نہ کرامت ظاہر ہونا ولی کے لیے شرط ہے، تو اس کے تعلق سے میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے کہ ان کے علوم کا کیا عالم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو آندھی چلی تھی اس سلسلے میں کچھ بدری پھول عرض کرنے تھے. کفیہ کلمات پیج نمبر 504 سے لے کر 505، کس قدر غفلت کا دور آ گیا ہے. بجلی کڑکنا اور بادل کا گرجنا جو کہ خوف کے مقامات ہیں، ان میں بھی بعضوں کو مذاق سوچتا ہے. اکثر لوگ خوب اچھل کود کرتے اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، حالانکہ جب آندھی چلتی، آندھی چلنا میں تیز تیز ہوا چلنا، جیسے ابھی کراچی میں کچھ دیر پہلے چلی تھی، جب آندھی چلتی مطلع ابر آلود ہوتا یعنی بادل چھا جاتے، وہ تو ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے خوف سے بے قرار ہو جاتے. چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس دن آندھی چلتی اور آسمان پر بادل گر جاتے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرے کا رنگ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا یعنی بدل جاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اضطراب یعنی بے قراری کے سبب کبھی اندر آتے کبھی باہر تشریف لے جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل عذاب کا نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. اس سلسلے میں ایک ولی اللہ کی حکایت بھی بڑی عبرت انگیز ہے. حضرت سیدتنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خوف خدا کا حال یہ تھا کہ جب آندھی آتی یعنی تیز ہوا چلتی تو بے قراری کے عالم میں کبھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بیٹھ جاتے، کبھی باہر نکلتے تو کبھی اندر تشریف لے جاتے، اپنے پیٹ کی کھال کو پکڑ لیتے. یعنی آپ صلی اللہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا حال ہو جاتا جیسے حاملہ عورت کا درد زیم ہے، یعنی بچے کی ولادت کی سخت تکلیف کے وقت ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی محمد. خوف تو ہمارے یہاں بھی پھیل جاتا ہے اور پھر خوف کے بعد مطلب یہ کیفیت نہیں ہوتی خوف کی جو ابھی آپ نے بیان فرمائے، وہ بھی کسی اور ہی طرح کے جیسے خوف ہمارے یہاں ہوتے ہیں، دروازے کھڑکیاں بند کر دینے کے تعلق سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی کیفیت بعضوں کی شاید بنتی بھی ہو، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو اس وقت پریشانی سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مٹی آ جائے گی مٹی آ جائے گی مٹی آ جائے گی، صاف صفائیاں اور مٹیوں کے آ جاتے ہیں، کھڑکی دروازے بند کر دو. مگر جو کیفیت آپ نے بھی بیان کی ہے ان کیفیتوں کی طرف شاید سوچ نہیں ہے، ہمارا مزاج نہیں ہے، ایسا لگتا ہے آپ کو؟
اگر بلکہ اس کے بھی ویڈیوز بنائی ہوں گی بنانے والوں نے، جن کو جو موقع ملا ہوگا وہ کیا ہوگا، ایک تفریح کا سامان تو اس میں بھی لوگ اپنے لیے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا خطرناک ہے کہ وہ قیامت کی آندھی یاد آ جائے.
آپ کو
کیا کرے آپ؟
آپ کو یاد ہوگا بابا ہم یہیں چل مدینہ ٹیرس پر بیٹھے ہوئے تھے
جی.
ایک ہوا چلی تھی
چل مدینہ
ٹیرس، یہ اوپر ہی جہاں ہم ہوتے ہیں، جہاں پہ چل مدینہ کے ہم نے رفیق بنائے تھے.
اچھا اس کا نام چل مدینہ ٹیرس رکھ دیا
آپ ہی نے رکھا
اگاسی پہ.
ہاں
جی
یہ فیضان مدینہ کی جو
یاد آ گیا مجھے.
آپ نے فرما دیا چل مدینہ کے رفیق بنائے گئے تھے تو اس کو چل مدینہ ٹیرس کا نام دے دیتے ہیں.
اچھا
تو چل مدینہ ٹیرس پر ہم تھے تو آپ کی بچوں کی ریکارڈنگ کا اس وقت سلسلہ چل رہا تھا. پھر ہم تھوڑا باہر نکلے تھے, آپ نے کوئی چیز لینی تھی تو ٹیبل پر ایک ہوا چلی اور ایک ڈھکن اڑ گیا تھا, جب کوئی پیالی اڑ گئی تھی. آپ نے مجھے فرما دیا کچھ اس پیالی کے اڑنے سے کچھ یاد آیا آپ کو, کہیں دھیان گیا؟ ارشاد فرما دیا آپ نے کہا کہ قیامت کے دن جو آندھی اور ہوا چلے گی, جو پہاڑ کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ پہاڑ روئی کی طرح, اون کی طرح,
روئی کے گولے کی طرح
اڑتے ہوئے ہوں گے, تو وہ یعنی ان چیزوں سے تصورات, اصل بات چلی تھی تصورات کی, اور یہاں تو آپ نے روایتیں اور حقیقی طور پہ چیزیں بیان کی جیسے موقع پر کیا سوچ ہونی چاہیے. اب اللہ نصیب کرے اور ہمیں ایسا ماحول ملے نا کہ ہم اس طرح کی سوچوں کی طرف جائیں بھی, جا ہی نہیں پاتے. گھر میں بڑوں کی سوچ بننی چاہیے, ویسے تو ہوتا یہی ہے کہ گھر میں بڑوں کی سوچ ہوگی, اب برے کسی چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یا کچھ اور گھبراہٹ کا شکار ہوں گے تو بچوں میں وہی طبیعت آتی ہے. اگر بڑوں نے پڑھ لیا ہوگا, بڑوں نے کچھ اس طرح کا معاملہ کیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ بچوں میں اسی طرح کی سوچ آ جائے گی. وہ جب بڑے ہوں گے تب انہوں نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہمارے بڑے یوں کیا کرتے تھے. اللہ خیر فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انیس رضا اتاری, امیر سنت, آپ کی بارگاہ میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال بھی اس کے بارے میں پوچھنے کی جستجو کروں گا. واقعہ کچھ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا, شاید عشرہ مغفرت ہی تھا. آپ نے دبئی والے ہمارے نور محمد بھائی اور مجھے اپنے ساتھ سفر کی سعادت عطا فرمائی. وہ سفر بڑا پیارا اور پر رونق تھا اور اس میں بے شمار مجھے آپ سے سیکھنے کو ملا. اس میں ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم جب سفر کے دوران ایک جگہ پر ہمیں رکنا پڑا اور کھانے کی ترکیب کرنی پڑی تو ہوٹل میں کھانے کے لیے ترکیب کی تو ہوٹل والے بیرے جو ہوتے ہیں ویٹر, اس نے آ کے پوچھا ہم سے, تو ہم نے ان سے کچھ چیز کھانے کے لیے مانگی تو اس نے ذرا ترس لینے میں کہا نا ابھی نہیں ملے گا, دیر سے ملے گا. پھر ہم نے کچھ دوسری چیز آرڈر دے دی, اس کا مینیجر فوراً ادھر آیا, بولا کیا بات ہے آپ نے آرڈر دیا؟ ہم نے کہا یار ہم کو یہ چیز چاہیے تھی, میں نے بات کی کہ یار یہ چیز چاہیے تھی لیکن تمہارے آدمی نے کہہ دیا بہت دیر لگے گی. نہیں ہے تو کس نے کہا, کیونکہ پیچھے پیچھے اس کے گیا. امیر اہل سنت کا چہرہ دیکھنے جیسا تھا کہ مجھ سے آپ نے عرض کی یار آپ اپنی زبان نہیں بند رکھتے یار, اس بیچارے کی نوکری چلی جائے گی. آپ فوراً اس کے پیچھے گئے مینیجر کے اور اندر جا کر پھر آپ مسکراتے ہوئے واپس آئے اور ارشاد فرمایا کہ اس کی نوکری چلی گئی تھی تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے بات رکھ لی اور واپس اس کو نوکری پر رکھ لیا. پھر ہم نے کھانا وغیرہ کھایا, فارغ ہوئے باہر نکلے تو وہ ویٹر جو تھا وہ ہاتھ جوڑتا ہوا بڑا ہی یعنی شکریہ بڑے انداز میں ہمیں رخصت کرنے باہر تک آیا. تو امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم عموماً ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں ہیں. اب وہ آدمی تھا نہ جان نہ پہچان, اس کی نوکری چلی گئی, کون اتنی فکر کرتا ہے؟ لیکن آپ ہیں کہ اتنی فکر کی کہ اس کے پیچھے چلے گئے اور آپ نے اس کی نوکری کے لیے سفارش کی. تو اس ایسے اخلاق ہمارے اندر کیسے آئے, ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجئے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو لمحات گزرے ہیں امیر علیہ السلام, وہ لمحات میری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں, ان کو میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ کر کے رکھا ہوا. جب بھی بیٹھتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں, لمحات کو یاد کرتا رہتا ہوں, آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے. آجی عمران اتاری, میں جب بھی امیر اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی ایک دعا خاص کر کے یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے عمران اتاری کو مرشد سے دور ہونے سے بچا لینا, اس مصیبت میں انہیں مبتلا ہونے سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور مشرق کا خوب قرب اور خوب برکت عطا کرے.
ماشاء اللہ. حاجی انیس معیاری, یہ ان کے پاس ان دنوں یہ رہے ہیں کافی, دبئی میں کام کیا انہوں نے, تو ویزا تھا ان کے پاس وہاں کا ریزیڈنس. ہم لوگ سفر مدینہ ہم نے کیا تھا بائی روڈ, شاید یہ اسی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے. مکہ مکرمہ کی ایک ہوٹل میں یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہی کہ بیرے نے ویٹر جو تھا اس نے کچھ کہا ہوگا یہ نہیں ہے وغیرہ, تو پھر یہ جو بھی واقعہ ہوا اس میں وہ سارا مجھے پورا یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کو میں نے اس کے سیٹ کو منتیں کی تھی, وہ بہت غصے میں تھا سمجھے, بس میں نے وہ کینسل ویزا مطلب وہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ گیا بےچارا. تو پھر میں بولا نہیں نہیں آپ نہیں نکالنا نہیں, آپ اس کو نکالنا نہیں, معاف کر دو کر کے کوئی کری تھی ترکیب ایسی. اللہ خیر کرے, بارا ایک مسلمان کی ہمدردی تو کرنی چاہیے نا, ہم سبھی کو کرنی چاہیے. حدیث باق میں الدین النصیحہ, دین خیر خائی کا نام ہے, دوسرے کی بلائی چاہنا, خیر خائی کرنا ہے نا بلائی چاہنا. یہ ہر ایک کو چاہیے کہ دوسروں کے دکھ درد بانٹے, اس کے درد کو اس کے دکھ کو سمجھے. اب تھوڑا ہم کو ٹھیک ہے, ویٹر نے اگر کوئی جواب نامناسب دیا تو ہم بھی تو دن میں 100 مرتبہ لوگوں کو نامناسب جواب دے رہے ہوتے ہیں. یہ سارے انتقام پر اتر آئیں گے تو ہم تو زندہ نہیں رہ سکیں گے. اب وہ بھی رش بہت تھا اس وقت, رش بھی بہت تھا اور شاید ٹائم چھوٹ تھا, کیونکہ فوراً جب اذان ہوتی ہے نا تو دبا آتا ہے, ہوٹل کو خالی کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ فائن ہو جاتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے, شاید ایسا کچھ تھا. تو جلدی جلدی میں بیچارے نے کچھ بول دیا ہوگا, مجھے یہ یاد نہیں کیا بولا تھا. تو بہرحال ہم میں سے کسی کو غصہ آ گیا تھا اور اس نے سیٹ کو شکایت لگا دی, اور سیٹ آیا دھواں پواں ہو کر. تو اللہ نے ہمارا کرم کر دیا, بازی جو تھی وہ بگڑتے بگڑتے سنبھل گئی. تو آج بھی ظاہر ہے کہ اب یہ بات نکلی تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر وہ بازی خراب ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ ہم کو اس کا رنج رہتا کہ ایک مسلمان بےچارا ہماری بے صبری کی وجہ سے بے روزگار ہو گیا اور مکہ شریف سے وہ بےچارا جدا ہو جاتا اور پھر کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتا اور ہم کو کتنی بددعائیں دیتا ہو. پھر
ابھی بھی ایسا ہوتا ہے حضور کے ہوٹل میں لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں اور ویٹر سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ 1000 معافیاں مانگے, اس کی شکایت اس کے مالک سے کریں گے, اور بعض اوقات تو یہاں تک بات چلتی ہے کہ اس کو فارغ کر دیں, یہ بندہ کام کا نہیں ہے. تو کرنا کیا چاہیے, اس کی جاب چھڑوائے بغیر دم نہیں لیتے لوگ کہ تجھے اب میں بتاتا ہوں میں تیرا کیا حال کرتا ہوں. اور پھر مجبوراً بعض اوقات جو سیٹ ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بار بار آنے والے کلائنٹ ہیں یا ہمارے بڑے گاہک ہیں, تو وہ اس نوکر کی بےچارے کی جو ہے وہ چھٹی ہو جاتی ہے. تو یہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اب بتاؤں گا میں کون ہوں, تو تیری نوکری دیکھ کیسے ختم کرتا ہوں. یہ ایک جملہ مشہور ہے کہ میں تجھے اب فارغ کر کے, صرف یہ ویٹرز کے لیے نہیں ہے, اور بھی جگہوں پر جیسے کسی ٹیک اوے والی جگہ ہے, کوئی بیکری ہے جہاں بےچارا کوئی بندہ پیکنگ کر رہا ہے اور اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی تو فیکٹری میں ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں اب میں بتاتا ہوں تجھے, اور پھر اس کو بےچارے کو جاب سے فارغ کرواتے ہیں. تو یہ چند جملے کہہ کر وہ تو فارغ کرا کے چلا گیا, لیکن اس کی شاید آگے زندگی کتنی مشکل میں آ جاتی ہوگی. تو چھوٹی موٹی غلطی معاف کر دینی چاہیے,
چھوٹی ہو یا موٹی ہو دونوں ہی معاف کر دینی چاہیے. اگر اپنے نفس کے لیے غصہ آیا نا تو اس کو آدمی یار پی لے, اس میں عافیت ہے, اس کے بڑے فضائل ہے. کوئی گھونٹ ایسا ہے نہیں جیسا غصے یا گھونٹے کے بندے نے اس کو پیا, اور جو بدلہ لینے پر قادر ہو, حدیث پاک میں نا کہ جو بدلہ لینے پر قادر ہو اس کے باوجود بدلہ نہ لے, وہ مطلب قیامت کے دن اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ جنت کی جون سی اور چاہیے وہ لے لے, ظاہر ہے کہ جنت بھی ملے گی اس میں. حور جس کو جنت کی حور ملے گی تو اس کو جنت بھی تو ملے گی اندر اسٹوڈنٹ. ہے فضیلتیں بہت ہیں غصہ پینے کی, اور اس طرح یہ گھر کے گھر غصے میں اجڑ ہی جاتے ہیں, ون ٹو تھری کر دیتے ہیں بیوی کو تو غصے ہی میں تو کرتے ہیں نا, فائر کر دیتے ہیں غصے میں, مارا ماری لڑا لڑی قتل و غارت گری, پھر خود بھی جیل کے سریوں میں ہوتے ہیں, اور بعض اوقات دنیا میں جلد ہی مکافات عمل بھی ہوتا ہے, عمل ریپیٹ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جیسا کیا جیسی کرنی ویسی بھرنی, پھر اس کے ساتھ بھی بعض اوقات ویسا ہی ہو جاتا ہے, ورنہ آخرت کا معاملہ تو یوں جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہونا اس وقت تک کسی کی نوکری خراب نہیں کرنی چاہیے, ہاں کوئی شرعی معاملہ ہو ایسا کہ اس کو نکلوا دینا واجب ہے جس پر قدرت ہے تو بے شک اس کو نکلوا دے,
اپنے ملازمین کو بھی نکال دیتے ہیں بات بات پر غصہ کر کے فوراً فارغ کر,
نفس کے لیے جب غصہ آئے نا بدلہ لینے کا جی چاہے تو بندہ اللہ کے قہر و غضب کو یاد کرے کہ آج میں جس طرح اس پر غضب ناک ہوں اور من مانی میں کرنے پر تلا ہوا ہوں اور کر سکتا ہوں مجھے میں اتنے پاورز ہیں تو میرا رب تو سب سے زیادہ قوی ہے, وہ اگر مجھ پر غضبناک ہوا اور اس نے میرے ساتھ اگر کچھ فرمایا تو پھر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا, تو آپ
اللہ
بندے پر آنے والے غصے کے موقع پر بندہ رب کے غضب کو یاد کرے,
مزاج میں غصہ ہے برداشت ہوتا ہی نہیں ہے فوراً ریئیکٹ کرتا ہے, اس کو ٹھنڈا کیسے کرے, آپ بتا تو رہے ہیں فضیلت بھی بتا رہے ہیں لیکن صبر ہی نہیں آتا,
ابھی ذہن بھی بن رہا ہے
جی
ابھی ذہن بن رہا ہوگا
جی
لیکن ایک دم فرکڑی گھوم جاتی ہے سچکا نہیں پڑتا,
اس کا کیا کریں,
ایک سیریس لے کے میرے کو اس کی عادت نکالنی ہے, یہ ذہن بنا لے گا نا کہ یار میرے سے برداشت نہیں ہوتا اپنا غصہ خراب ہے زیادہ بات نہیں کرو, اس طرح مطلب اگر مزاج ہی بنا ہوا ہے تو غصہ کیسے جائے گا, یا دوسرے کہتے ہیں یہ بہت غصے والا ہے اس کو چھڑو مت اس کو بھی غصہ آ جائے گا یہ جلا لی جلا لی, تو یہ کہنے سے بھی بعض اوقات بندہ وہ کمالی ہو تو بھی جلالی بن جائے گا جمالی بھی جلالی بن جائے گا کہ اس کا ذہن بن جائے گا میں جلالی ہوں, تو یہ کہ سیریس لے کہ مجھے اس کو ختم کرنا ہے تو جب غصہ آئے تو چپ ہو جائے جس چیز پر جس فرد پر غصہ آیا وہاں سے ہٹ جائے زبان نہ کھولے ہٹ جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اب بھی غصہ نہیں جاتا تو بیٹھا تو لیٹ جائے, زمین سے چپٹ جائے, وضو کر لے, یہ اس طرح غصے کا علاج کرے.
امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا نام ہی غصے کا علاج ہے, اور یہ جو آپ نے احادیث اور روایت بیان کی وہ بھی اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ اس میں واقعات بھی ہیں, تو واقعی اگر ہم سب کو پڑھنا چاہیے غصہ جس کو زیادہ آتا ہے اس کو زیادہ پڑھنا چاہیے, اور اس کے اندر اس کے علاج بھی لکھیں روحانی علاج بھی لکھیں. حضور یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک علاج ہے کہ اگر غصہ کسی پر کر بیٹھا تو اب اس سے معافی مانگے, یہ معافی بھی نفس پر جو ہے نا بڑی بھاری پڑتی ہے, اور بار بار مانگے گا تو پھر ریئلائز بھی ہوگا کہ میں دیکھو مجھے پھر معافی بھی مانگنی پڑتی
ہے. سب کے سامنے غصہ کیا جھاڑا ہے تو کان میں سوری کہنا کافی نہیں ہے, انہی لوگوں کے سامنے وہ کھڑا ہو کر معافی مانگے گا تو نفس ہوگا ذلیل, آئندہ غصہ کرتے ہوئے خود ہی ڈرے گا, لیکن یہ اتنا حوصلہ چاہیے ظرف چاہیے, کرنا تو پڑے گا ورنہ اگر ظلم کر بیٹھا تو پھر یاد رکھے یہ ذہن میں لائے کہ حدیث پاک میں کہ ایک دروازہ مخصوص ہے جہنم کا, ایک دروازہ مخصوص ہے جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہوگا تو وہ اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا.
ازالے کیسے ہونے چاہیے اس کا بھی باقاعدہ یہ ایک کورس ہے ازالہ کرنے کا.
نفس پر بڑا گراؤں گزرتا ہے بھائی, اتنا بڑا جگرا چاہیے.
لیکن حضور اس میں آپ کو دیکھ کر سیکھنے کو تو یہی ملا ہے کہ جس نے بھی اب پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا کہ ازالہ کیا تو اس کو تو اچھی میسج آتے ہیں, اس کی ماشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوتے دیکھا ہے کہ یار ماشاءاللہ اب سرے عام بات کر لیتے ہیں یا چینل پہ بول دیتے ہیں, تو اب شاید یا تو ماحول ایسا ہو گیا ہے
نفس پر گرا گزرتا.
ہاں اس کے بعد
ازالے سے نقصان نہیں ہے
جی,
نمیوں تے اللہ نے گمیوں,
वाह वाह,
ये बचपन से सुना हुआ है, जो झुकता है वो अल्लाह को पसंद आता है।
बेशक,
तो बहरहाल ये कि नफ्स को तो जद तो पड़ती है। मुझे वो अपना मुल्तान के इज्तिमा का वाकया, शायद मैं एक गलती करता था, वो बाहर शरीयत में वो एक वो कूड़ा रखने की जगह, मैं उसको कूड़ा रखने की जगह बोलता था कि जन्नत में कूड़ा रखने की जगह। अब जन्नत में कूड़ा होगा कैसे, कूड़ा मैंने कचरा, तो अब मैं ये बोलता था। फिर मुझे शायद खुद ही तवज्जो गई या उसका मतलब कुछ बारा लेने का, कैसे मुझे पता चला ये भूल गया हूँ, मुझे पता चल गया कि यार ये तो अपने रॉन्ग नंबर कई बार लगा है। तो मैंने वो मुल्तान के इज्तिमा में, शायद तीन रोजा इज्तिमा में, मैंने इसकी वजाहत की
जी।
मैंने कहा मैं अब तक इसको वो कूड़ा कहता था और ये तो कूड़ा न चाबुक, क्योंकि जन्नत में तो कूड़ा कचरा तो है नहीं, तो कूड़ा दान क्यों होगा। मैंने कहा डस्टबिन की क्या जरूरत, कचरा कुंडियों की क्या जरूरत। तो मैंने ये इजाला किया इसका। तो वो किसी ने मुझे बताया कि कहीं किसी किस शहर में किसी को किसी ने बताया, वो शख्स हमारा था मुखालिफ अकीदे की वजह से, उसका अकीदा भी सख्त मतलब वो था किसी अकीदे पर। उसने जब ये सुना तो एकदम उसका दिल पलट गया, बोला है ये लोग ऐसे होते हैं और ये ऐसा आदमी है। तो बस उसने बोला कि अब मैं इसका जो मजहब वो मेरा मजहब, तो उसने वो अपना मजहब छोड़कर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी बन गया। ये किसी ने मुझे किस्सा बताया था। तो ये आपने बोला ना इजाला, इजाले को लोग पसंद करते, तो ये हकीकत है कि पसंद करने वाले भी है मजाक उड़ाने वाले भी है। सोशल मीडिया पर दोनों तरह के लोग मिलेंगे, अपने अपने नसीब हैं।
सुलझा हुआ तबका भी मिलता है, यानी कि सुलझे हुए और समझदार किस्म के लोग जो चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन वे इतना जरूर अर्ज करूंगा, ये मेरी अपनी सोच है, जिस तरह आपने आज दाढ़ी रखना थोड़ा लोगों के लिए आसान कर दिया है ना, जो पहले के और आज के मुकाबले में, इसी तरह ऐसा लगता है जैसे रुजू करना भी किसी हद तक अब लगता है कि लोगों के लिए कुछ आसान होता चला जा रहा है। कि इसके जो वो जो खदशात और इसके बारे में जो घबराहट हुआ करती थी ना, यार ये कैसे हो जाए कैसे हो जाएगा, शायद हो सकता है कि इस मामले में अब जहन बना हो कि बार 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 बोल बोल के कि भाई मतलब जब गलती हो गई है तो करने में क्या है गलती। फिर आप वाकया सुनाते हैं बुजुर्गों के, ये सारी चीजें, वो फतवे वाला वाकया जब वो दरवाजे पर खड़े हो गए और ढूंढ रहे थे
इमाम जुफर,
हाँ तो ये इस तरह की चीजों से जहन बनता है। और तो ये है कि वरना वाकई इतने सारे आम इजारा इतना आसान नहीं होता।
लेकिन खुले लफ्जों में करने का अभी तक जज्बा कम,
ये वो अब मैं यही आ रहा था कि जो अभी आपने देखा ना कि यूं नहीं यूं बोलो, यानी ये कहना कि जो पहले मैंने किया था ये इस पे मैंने ये गलती की थी,
इजाला तभी होगा ना, समझ में तो आता है।
अब इसको मैं दुरुस्त यूं कर रहा हूं, दो बात। तीसरी चीज तो जो आप भी कर देते हो कि मेरी फलां फलाने जहां आपको जरूरत लगती है फलां फलाने मेरे तवज्जो दिलाई या मुझे ये बताया ये सब किया, यानी एक तो होता है कि ये मेरी गलती पर मैं ही आगाह हो गया, मैं ही अन्य अपनी गलती दुरुस्त कर ली। इसमें भी थोड़ा सा है ना आट्टी होती है अपनी नफ्स की,
असल वो चबा चबा के इजाले होते हैं समझे, मुख्तसर अल्फाज में। तो ये के खुले दिल से हो, सल अल्लाह ताला
हाय हाय
हमारे दिलों की गहराई को भी जानता है, हमारे अल्फाज की गहराई को भी जानता है, हमसे ज्यादा जानता है कि हम किस तरह मतलब हटियां मार रहे होते हैं, चक्कर दे रहे होते हैं, अल्फाज के फेर में लोगों को उलझा रहे होते हैं। सब मेरे रब पर रोशन है, तो इसलिए वो बात वो करे के जो रब को पसंद आए।
तो करना है रब के लिए ना,
बिल्कुल
करना है अल्लाह के लिए।
ये भी हम खाली बोलते हैं,
दुरुस्त कह रहे हैं,
हमारे अमल इस पर
अमल
नहीं है,
कल्बी कैफियत हमारी बिल्कुल अजीब है।
जी जी,
ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो ये बात लिखी फतावा रज़विया शरीफ, इस तरह का जो मुझे याद पड़ता है पढ़ना, कि ये जो ऐलानिया तौबा है ऐलानिया, इसकी एक वजह ये है कि नफ्स
جو ہے نا اس معاملے میں پھر آگے تمہارا تعاون کرے گا کہ دوبارہ غلطی کرے گا نا تو دوبارہ یہ اسی طرح کرے گا تو نفس خود تمہارا معاون بن جائے گا کہ اب تم سے وہ غلطی نہ ہو اس کی صورت میں تمہارا نفس معاون بنے گا ورنہ نفس جانتا ہے کہ اگر اسے بھول ہو گئی تو یہ اسی طرح مطلب کہ پوری تیاری کے ساتھ معافیا مانگے گا تو یہ نفس پر بڑا بھاری گزرتا ہے تو نفس کو اپنا معاون بنانے کے لیے بھی اعلانیہ توبہ جو ہے نا یہ مددگار بنتی ہے اس طرح کا
جی بالکل سمجھ میں آتا ہے نفس ذلیل ہونا کیوں پسند کرے گا
کیا
اس کو یہی بولے گا کہ تو یار ازالہ کر دے
کرج مت
ازالہ کر کے مجھے ذلیل کرے
تو یہ لگام ہو جاتی ہے اس کے لیے
لیکن یار یہ کوالٹی ہوتی ہے لوگوں کی جیسے کہ میرے بارے میں نے خود سنا ہے معافیا مانگتا رہتا ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ اگر اکا دکا ایسا کہہ بھی رہا ہو لیکن بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں معافی مانگنے کو
اب ایسا تنقیدی ذہن والا آدمی نیگیٹو جو تنقیدی کرتے ہیں نیگیٹو چیزیں منفی وہ بھی اگر کسی سے بات کریں گے کہ یار یہ معافیا مانگتا رہتا ہے تو کوئی سامنے تو بول ہو سکتا ہے کو بولتا ہو تو پھر غلطی کیا ہے اپنے کو یہی تو نہیں آتا جو یہ کرتا ہے تو یہ جیسے بات ہو کہتے یار یہ جیسے بھائی رمضان کی رخصتی پر رونا تو کوئی بتا دے یار دیکھو کیسے رو رہے ہیں تو اگلا کوئی تو سمجھدار ہوتا ہوگا یار اللہ کرے اپنے کو بھی ایسا رونا آ جائے یعنی وہ منفی جائے لیکن ہر ایک اس کو منفی لے یہ بھی تو ضروری نہیں نہ ہوتا پوزیٹو لینے والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا یار کر تو اچھا رہے نا یار
وہ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کسی کی کہیں منگنی ہوئی تھی تو سسرال والے کچھ ہم لوگوں سے سیٹ نہیں تھے تو انہوں نے میرا منظر دکھایا رمضان شریف عید رات کا چاند کی جیسے ہی خبر آئی آپ اس میں تھے میرے پاس وہ جو منظر تو کسی نے اپنی ویب سائٹ پر میرا منظر تنقید کے طور پر کہ دیکھو رمضان گئی تو یہ کیا مطلب کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ کیوں رو رہا ہے کیوں کر رہا ہے وغیرہ تو وہ مطلب یہ دیا ہوا تھا منظر تو وہ سسرال والوں نے اس کو بھیجا اب وہ جو اسلامی بھائی مطلب اتاری تھا اس نے تو اس کو پلس لیا ان لوگوں نے وہ کیا غلط کر رہا ہے یہ ہمارے سسرال والے ایسے ہونے والا سسرال ایسا ہے اب اور جو بھی وجہ ہو بہرحال منگنی توڑ دی گئی کپڑے ہی دیے اپنے کو جن کو رونا سمجھ میں نہیں آتا وہ بندہ ہی اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا یعنی یہی وجہ ہو ضروری نہیں ہے اور بھی ہو سکتا وجوہات ہو لیکن مجھے یہ وجہ بھی بتائی گئی کہ ہم لوگوں نے پھر منگنی توڑ دی تمہارے بارے میں ان لوگوں نے ہم کو یوں بھیجا
یعنی اپنے اپنے نصیب کی بات
نصیب کی بات
ہے نصیب کی بات ہے
اللہ رمضان کا غم نصیب
آمین آمین
اب وہ کیفیت کہاں یار حقیقت ہے جو رمضان میں کیفیت تھی اب اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے وہ اللہ کی شان ہے اللہ کی رحمت چما چم برس رہی ہوتی ہے وہ قلبی کیفیات اور رقت اور سوس
اب اسباب بھی تو
لذتیں
اسباب بھی تو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاطین قید کر دیے وہ جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں مغفرت کی اور رحمتوں کی جو چما چم بارشوں کی جو بشارتیں ملتی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے چاند کے سوال کی نظر آتے ہی وہ چیزیں بھی اے تو اللہ نصیب کرے ماہ رمضان کا کام
آمین
جی جی آج بھی آج ہمارے ساتھ اظہر بھائی ہیں رکن شورا
زیارت ہوئی ابھی
جی حاجی اظہر ہیں اور انشاءاللہ ان قریب ہم ایک منظر دکھائیں گے حاجی اظہر
مگر یہ کچھ سہمے سہمے لگ رہے ہیں
آپ ان کو سہما پن دور کر
اس وقت بھی دیکھا تو سہمے ہوئے تھے لا تخف مت ڈر
آپ ہیں نا بابا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
اگر کوئی کلام اگر کوئی نعت شریف کا شعر سنا دو حاجی اظہر کوئی بھی نعت شریف کا شعر
ہوش میں بانگ یوں ہے دبے لچے فتحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں میں جان نہیں
سبحان اللہ
تو انشاءاللہ آج ہم ایک منظر دکھائیں گے رکن شورا حاجی اظہر اتاری صاحب کو تھوڑی دیر میں اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے چند سوالات ہوں گے حاجی اظہر بھائی جب ہم آپ کو منظر دکھائیں گے، وہ جب دکھائیں گے تب دکھائیں گے، لیکن سوال آپ کے ذہن میں چلو میں ابھی سے دے دیتا ہوں، وہ کہاں کا ہے، کون ہے، کیوں ہے اور کس طرف ہے؟ کچھ اس طرح کے چار پانچ سوالات ہوں گے، آپ نے ان چار پانچ سوالات کا ہمیں جواب دینا انشاءاللہ منظر دیکھ کر. ابھی فی الحال ہم کچھ کالز لیتے ہیں.
جی امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ سے عرض یہ کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا کی نجات کے لیے اذان دی جاتی ہے، یہ رات کو 10 بجے لازم ہے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی اذان دے سکتے ہیں؟
یہ جب بھی چاہیں دے سکتے ہیں، اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہے. البتہ 10 بجے یوں موافق آتی ہے کہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہوتا ہمارے ہاں، ورنہ عشاء کے ٹائم پہ اذان دیں گے یا نماز کے فوراً بعد دیں گے تو کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ عشاء کی نماز کی اذان ہو رہی ہے. یہ 10 بجے کا یوں مطلب سہولت کے ساتھ رکھا ہے، تو آپ ویسے جب چاہے دے سکتے ہیں.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ارشاد فرمائیں کہ جو ٹڈی اس وقت پاکستان میں مختلف جگہ پر آئی ہوئی ہے، ہمارے پنجاب میں بھی کئی مقامات پر نقصان بھی پہنچایا اس نے، اس میں حضور ارشاد فرمائیں کیا یہ کھانا جائز ہے یا اس میں کچھ قسمیں ہیں جو جائز ہیں اور ناجائز ہیں؟
ٹڈی کے لیے مطلقاً لکھا ہے کہ ٹڈی حلال ہے، حدیث پاک بہار شریعت میں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے دو مردے حلال ہیں، دو خون اور دو مردے حلال ہیں. تو یہ کہ دو خون تلی کلیجی اور دو مردے ٹڈی اور مچھلی، تو ٹڈی مری ہوئی بھی حلال ہے، یہ حدیث پاک میں لکھا. اب اس کی قسمیں تو میرا خیال ہے 700 یا پتہ نہیں 700-7000، یعنی بہت ساری قسمیں. بعض قسمیں شاید نہیں کھائی جاتی ہوں گی، کچھ قسمیں کھائی جاتی ہوں گی، لیکن اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے. یہ جو ٹڈی دل جو تصویر میں دیکھا نا میں نے، یہ اب تصویریں بھی پرانی دکھاتے ہوں گے نا، اصل ابھی کی دکھاتے نہیں ہوں گے. تو یہ اگر جو میں نے دیکھی ہے تصویر، تو یہ ٹڈی تو کھائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل والوں کے پاس ہو تو دکھا دیں.
یہ کیا ذبح کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟
جیسے مچھلی کو بھی ذبح نہیں ہوتا نا، مچھلی میں بھی خون نہیں ہوتا، مچھلی میں جو یہ گاڑا سا لکوڈ ہوتا ہے نا، وہ یہ خون نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ مچھلی میں یہ خون نہیں ہوتا، یہ کچھ اور ہے، اور یہ بہتر نہیں ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا تو لڑکے گا نا، لیکن باقاعدہ جس طرح جانور ذبح ہوتا ہے اور دھاریں نکلتی ہیں خون کی، تو یوں مطلب ان میں نہ مچھلی میں خون ہے نہ ٹڈی میں. مکہ شریف میں کتنی ٹڈیاں ہوتی ہیں؟ سارا سال تو ہوتی ہیں، مدینے میں بھی ہوتی ہیں، خاص کر مکہ شریف میں حرم، کعبہ شریف، مسجد الحرام کہ باہر کا جو حصہ ہے کھلے آسمان کا، وہ ٹڈیاں ٹڈیاں ہوتی ہیں.
بعض اوقات تو ان کا بھی سیزن ہوتا ہے، پھر اس کے لیے بہت صفائی وغیرہ مطلب اسپرے وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات
بڑھ جاتی ہے،
بڑھ جاتی ہے.
اب یہ وہاں کیوں آتی ہیں؟ تو بیچاریوں کو اسپرے کر دیتے ہیں وہاں، بس وہ زمین پر تشریف فرما ہوتی ہیں تو لوگوں کے پاؤں بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ بڑی بے دردی کے ساتھ وائپر سے ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. اور ہائے اللہ اللہ،
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کچھ ٹڈیوں کی،
یہ جو اوپر میرے لیفٹ سائڈ، ہاں رائٹ لیفٹ دونوں، یہ تو جو میز نظر آ رہی ہے مجھے، یہ خاص کر یہ الٹے ہاتھ پر اسکرین کے میرے نظر آ رہی ہے تو کھانے والی ہے، باقیوں کی سمجھ نہیں پڑ رہی. مگر یہ جب یہ دوائیں چھڑکتے ہیں نا، تو اس وقت اعلانات پہلے تو ہوتے تھے کہ ٹڈیاں مت کھانا، زہریلی دوائیں پر ڈالی گئی ہیں، چھڑکی گئی ہیں، اس طرح پہلے اخبار میں آتا تھا، اب بھی آتا ہوگا، تو پھر نہیں کھانی چاہیے. لیکن باقاعدہ اس کی بھی لوگ ڈشیں بناتے ہیں، بیچنے والوں کو بھی مزے ہوتے ہیں، وہ بیچتے ہیں ان کو بھون بھون کر، تل تل کر، فرائیڈ بکتی ہیں. صلو علی الحبیب.
آپ کے کھانے کے تعلق سے سوال آیا ٹڈی کے تعلق سے، آپ نے کھائی ہے؟
جی الحمدللہ، جیسی تیسی ٹیسٹی ہوتی ہے، یہ میں بتا دوں، اور چربی بھی ہوتی ہے اس میں، چکناٹ بھی ہوتی ہے. برسوں پہلے کھائیے.
اظہر بھائی تیار ہیں آپ؟
جی لگ بھائی.
اچھا چلے باری باری چلتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کیجئے. اچھا آپ عبد الحبیب بھائی سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب آپ مدد کہیں آپ کو لگے کہ کچھ نہیں، تو پھر شاید عبد الحبیب بھائی آپ کی مدد کر سکیں. شاید دیکھ عبد الحبیب بھائی کر بھی لیں. جی
تھڑکا ایریا بیچارے گیا.
نہیں آپ انشاءاللہ دیکھیں، پہلے آئیے ایک منظر دیکھتے ہیں. جی اظہر بھائی
پہاڑ ہیں، راستہ ہے، تھوڑا سا کھول لینا صاحب یہ تو.
ہاں بھائی کھول دو، پورا کھول لے. یہ اس یہ آیا،
تھوڑا مزید کھول لینا، کھولنے سے مراد تھوڑا سا لینتھی کرے نا صاحب، اس طرح بالکل وہ
ابھی فی الحال جہاں تک تو آئے.
ہاں آپ یہ کہیں نا تسی اینج تو نہ کرو.
ہاں عبد الحبیب بھائی جیسا پیارا سا کہتے ہو نا، تسی اینج تو نہ کرو.
یہ مقام نہیں سمجھ پا رہے آپ،
جواب دے دے. یہ پہاڑ ہے
نہیں کہہ رہے، راستہ بھی ہے یہ تو، یہ کہہ رہے تھے. یہ آپ مقام آپ نے دیکھا ہے؟
مشورہ کر لیں عبد الحبیب بھائی، احد شریف کی طرف اوپر جو ایک تھا جگہ،
میرا خیال ہے تھوڑا سا اور اس کا سین بھی آگے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ دوسرا اشارہ تو لیں.
جی
چلیں دوسرے اشارے کی طرف جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دوسرا منظر دکھائیں. آپ دو سوال قائم ہو جائیں گے دوسرے منظر میں. روکیں.
جی جی جی.
یہ مقام کون سا ہے اور یہ شخصیت کون سی ہے؟ بس بس ایسا نہیں کہو یار. یہ مقام کون سا ہے، شخصیت کون سی ہے؟ عبد الحبیب بھائی پہنچ گئے، پہنچ گئے.
ذات ہے تو مدینہ شریف کا ہی.
شخصیت کون سی ہے؟ اور قریب لے جائیں، چہرہ نظر نہ ہے باقی قریب لے جائیں. اظہر بھائی مقام کون سا ہے، شخصیت کون سی ہے، جلدی بڑھیں.
پیچھے سے اب
پیچھے سے دکھائیں گے نا، سامنے سے تھوڑی دکھائیں گے.
اگلی جب آپ جواب دے دیں گے تو اس کے بعد ان کا دیدار.
شخصیت چوتھا جن شخصیت سے سوچ لو انہوں نے دوڑی تو نہ سیکھے اون جائیے انہوں.
شخصیت دوڑنے میں تو میرے جیسا بھائی لگ رہا ہے کوئی.
شخصیت ہے، شخصیت اور مشہور اور معروف شخصیت ہے
ماشاءاللہ،
لیکن وہ دوڑ سکتی ہے نہیں ہے نا، یوں کہ
زبردست شخصیت ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نہ جانتے ہوں.
اظہر بھائی آپ کے پاس آپشن
اور آپ کا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، بس
آپ کی پسندیدہ ترین شخصیتوں میں سے.
ارے واہ
بڑا اچھا اشارہ مل گیا آپ کو.
آگے لیں.
چلے میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں،
اگلے میں تو چہرہ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اگلے میں تو نظر آ جائیں گے وہ. حضر بھائی یہ امیر اہل سنت کے ساتھ سفر مدینہ کا ایک منظر ہے اور ایک شخصیت جن کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے یہ جبل احد سے کچھ ہمارے
یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں
وہ شخصیت نہیں پہچانیں گے نا شخصیت پہچانیں گے نہیں
نہیں اب آپ تو جبل احد بھی لے گئے
چلے مقام پر
شخصیت تو میں نے شروع میں احد شریف تو میں نے
آپ کا اندازہ تھا آگے لیں چلے تاکہ ہم آگے نکلیں گے منظر دکھائیں شخصیت کو پہچانے اب روکے
ارے
اب بتائیے
جانشین امیر علیہ سنت
جی ماشاء
چلیں
جانشین امیر علیہ
اب روکیں کیا کرنے گئے ہوں گے یہ جی وہاں کیا کر رہے ہیں اب پیچھے سے لائیے یہاں تک
جی جی
سارا منظر دوبارہ دکھائیں پیچھے سے لائیں یہاں تک نئے سرے سے چلائیے جی یہ چلا جی
یہ ہاتھ میں کچھ لا رہے ہیں
رات کو احد کیوں جاتے ہیں یہ دن کو احد کے قریب کیوں جائے گا تھوڑا سوچو نا
دیکھیں آپ اب یہ بتائیے یہ کس طرف آ رہے ہیں یہ کیا لے یہ کیوں گئے تھے اور کہاں جا رہے ہیں ابھی آ کر رہے ہیں
احد شریف جب حاضری ہو تو کچھ وہاں
جی
جو ہے وہ کھا لو اس طرح کا پیچھ ہے نا
چلے آگے بڑھیں عبدالحبیب بھائی آپ بتا دیں اب
جی ماشاءاللہ تقریباً صحیح پہنچ گئے صحیح پہنچ گئے اور امیر اہل سنت نے وہ روایت ہمیں احد شریف پر سنائی تو شہزادہ حضور پھر احد شریف پر گئے اور وہاں سے کچھ پتے وغیرہ توڑ کے لائے تو یہ پورا بدری گلدستہ دیکھیں گے تو ناظرین انشاءاللہ یہ دیکھ لیں گے
آئیے اب آپ کو پورا منظر دکھاتے ہیں
یہ احد پہاڑ کے ساتھ جو دور دوروں گھاس ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے شہزادہ حضور بہت باہر گئے ہیں اور یہ واپس آ رہے ہیں یہ بہت باہر ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے
خود پہاڑ کی گھاس وغیرہ کھانے کی حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی
ماشاء اللہ
یہ آپ کے ہاتھ میں بہت پہاڑ کی گھاس ہے
یہ حاجی ریحان بھائی جو ہیں یہ پودا اکھڑ کے لیا بہت پہاڑ کے تو یہ کھا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا
آئیں رضا بھائی اندر آ جائیں
جی
ماشاء اللہ
یہ کیا چیز ہے کچھ بتائیں احد پہاڑ اس کے متعلق
جبل احد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت فرماتے تھے معجم الاوسط یہ حدیث ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں جب تم اس کے پاس آؤ تو اس کے درخت سے کھاؤ اگرچہ اس کی شاخ یعنی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیح میں ایک حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم احد پہاڑ پر جاؤ تو وہاں کے درخت یا کچھ گھاس کھا لو احد یہ ایک پہاڑ ہے جو کہ جنت کے پہاڑوں سے جب تم لوگ اس پر سے گزرو تو میوہ اس کے درختوں کا کھانا اگر میوہ نہ ہو تو اس کے جنگل کی گھاس وہی حکم رکھتی ہے اور زینب بنت نبت زوجہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے کہتی تھی کہ تم لوگ جا کر زیارت احد کرو، احد پہاڑ کی زیارت کرو، اور میرے واسطے وہاں کی گھاس وغیرہ لاؤ. جو احد کے احد شریف کی جو گھاس ہے نا، اس کے کھانے کی بھی ترغیب ہے، تبرکن اس کو کھایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیدی حمزہ
جنت میں جائے گا. تو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے، تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، جب پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں جائے، تو امتی بھی اگر سچے دل سے محبت کرے اور نبی پاک کا عشق دل میں بسائے تو انشاءاللہ اس کا بھی کام بن جائے گا. حضور جبل احد پر زلزلہ بھی آیا تھا، کچھ اس بارے میں بتائے نا.
وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے تھے اور ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو احد پہاڑ کانپنے لگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. تو پہاڑ جو تھا احد شریف وہ تھم گیا، اس کا زلزلہ اور لرزنا کانپنا اس کا ٹھہر گیا. اس سے علم غیب کی بھی دلیل ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ عثمان غنی اور فاروق اعظم اور عثمان غنی یہ دونوں شہید ہوں گے، جبھی تو ان کو کہا کہ دو شہید پہلے سے ہی بتا دیا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں اس واقعے کو نظم کرتے ہیں، حافظ عمر انشاءاللہ اس کو
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک ٹھوکر میں
اللہ
کالز دیجیے گا.
میرا نام سید آصف رضا اتاری ہے, لندن یو کے سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی امیر اہل سنت, 2001 میں میرے والدین بتاتے ہیں کہ قافلہ چل مدینہ کی بس مدینہ پاک کی طرف روانہ ہونے لگی تو بس والے نے نعتیہ کلام پڑھنے سے منع کیا. پھر آپ نے کلام تحریر فرمایا تھا کہ تمہارا کرم یا حبیب خدا ہے مدینہ کی جانب چلا قافلہ ہے, تو اس میں آپ نے یہ شعر لکھا تھا کہ شاہ قافلہ امتحان میں گھرا ہے, یہ بس والا ہم سب کو تنگ کر رہا ہے. تو میرے والدین بتاتے ہیں کہ اس کے بعد خوب نعت خوانی ہوئی اور بس والا بھی خاموش ہو گیا. اگر اس واقعے سے متعلق آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ. جزاکم اللہ خیر.
ہوا تو تھا ایسا, پھر ہم نعتیں زور شور سے پڑھتے رہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ پھر اس نے مزاحمت نہیں کی. اللہ اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی ابھی ماشاءاللہ ازالے کے تعلق سے مدنی پھول بیان ہو رہے تھے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کا ازالہ کر لینا چاہیے, لیکن دیکھا جاتا ہے جب ہم غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تمہیں جب مسئلہ پتا نہیں تھا, جو چیز آپ کو پتا نہیں تھی تو پھر بیان کیوں کی, لیکن اس کو پتا تھی لیکن وہ غلطی سے بیان کر دیتا ہے اس کو, پھر اس کا جو ہے اگر اس کو کوئی توجہ دلاتا ہے وہ ازالہ تسلیم کر لیتا ہے, اس غلطی کو درست کر لیتا ہے. لیکن دوسرے اسلامی بھائی اس پر جو ہے تنقید کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کو جب آتا نہیں تھا تو آپ نے ایسا کیوں کیا, تو اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ.
اس میں ایسا کہ اگر عالم دین جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا بلکہ اس سے اپنے طور پر اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے, اس کا اپنا مطالعہ ہے, اس کی معلومات ہے, اور وہ مسئلہ بیان کر دیتا ہے, پھر یہ مسئلہ غلط ہو جاتا ہے, بعد میں ثبوت مل جاتا ہے کہ یہ غلط تھا. تو اب یہ کہ اس پر ازالہ فرض ہے, ازالہ کرنا یہ تو فرض ہو گیا, اب لوگ برا بھلا کہیں یا اچھا کہیں, فرض ہے اور فوراً ازالہ کرے, اور اتنوں کے سامنے ازالہ کرے جتنوں کے سامنے اس نے غلطی کی تھی, اور انہی لوگوں کے سامنے, 100 کے سامنے غلطی کی تھی تو 1900 کے سامنے, دوسرے 1000 کے سامنے کی تو نہیں چلے گا, 1900 کے سامنے, یہ ہے اس کا مسئلہ. اچھا, اور اگر کوئی عالم نہیں ہے اور اس نے مسئلہ غلط بیان کر دیا تو ازالے کے ساتھ ساتھ اس پر توبہ بھی فرض ہے, یہ ہے ازالے کا مسئلہ. تو اب یہ کہ غیر عالم جو ہے اس کو تو مسئلے بیان کرنے کی اجازت ہوتی بھی نہیں ہے, دیکھ کر علماء نے لکھا ہے وہ بیان کر دے دیکھ کر, یا وہ حفظ ہے اس کو وہی مسئلہ تو وہ اس نے سنا دیا, یاد ہے اس کو صحیح. یہاں مطلب غیر عالم کے لیے مسائل زیادہ ہیں, تو یہ اسلام نے مطلب یہ نے ہمارے لیے کیا کہ اب جوہلا غیر عالم جو ہے جن کو علم نہیں ہے وہ فتوے دینے شروع کریں گے, مسئلے کرنے شروع کر دیں گے, تو پھر تو اسلام کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیں گے. تو غیر عالم کو تو واضح کہنا بھی حرام ہے, بیان کرنے کے لیے ہم مبلغین کو ہماری طرف سے تاکید یہی ہوتی ہے کہ وہ جو علماء نے لکھا وہ دیکھ کر بیان کرے. ہفتہ وار اجتماع کے لیے بھی لکھا ہوا عدل مدینۃ العلمیہ کی طرف سے بیان جاری کیا جاتا ہے, مگر ہمارے مبلغین کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی پابندی نہیں کرتے, ان کو کرنی چاہیے. جب کام کرنا ہے ثواب کے لیے تو اسی طرح کرے جس میں ثواب ملے, وہ بس وہ اپنا چونکہ چنانچہ کر رہے ہوتے ہیں, لکھا ہوا سامنے رکھا ہے وہ اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات رونگ نمبر بھی لگا دیتے ہیں, تو پھر لوگ برا بھلا کہیں تو کوئی بات نہیں. بلا لومت لائم آپ حق بات کریں, بلا لومت لائم یعنی ملامت, یہ ایک محاورہ یہ وہ ہے ورڈنگ ہے, ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حق بات کریں. وہ بولتے نا حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. اللہ کریم ہم کو حق بولنے کی توفیق دے, اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس شرم سے بچائے جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو. تو اگر کوئی مذاق اڑاتا بھی ہے تو ہم مطلب اس سے الجھیں گے نہیں نا, تو زیادہ مذاق نہیں اڑائے گا. بس وہی کوئی کچھ بھی کہے ہم کو مطلب اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور حق بات کرنی چاہیے. بھول ہو گئی تو چونکہ چنانچہ کر کے اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے, لپا تھوپی جس کو بولتے ہیں, بلکہ جو سچ بات ہے نا تو قبول کر لے آدمی, اسی میں عافیت ہے.
سوال ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے جو اپنی غلطی پہ ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسے اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ سامنے والا ان کی اصلاح کرنے میں ڈرتا ہے کہ ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے, ان کے لیے کیا مدنی پھول ہے؟
دعا کریں ان کے لیے. سمجھانا, جبکہ کوئی شریف غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے اور ہمارا ذن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا, ہم سمجھائیں گے تو بتائیں گے تو اپنی بھول درست کر لے گا, تب تو اس گناہ کے تعلق سے اس کو سمجھانا یہ لازم ہے, واجب ہے. نہیں سمجھائے گا تو خود گناہ گار ہوگا. اور جہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ مانے گا نہیں مانے گا پتہ نہیں ہے, تو ہم کو ہمارے پر واجب ہی نہیں ہے سمجھانا. تو اب جو غصہ کرتا ہے اور مطلب قبول ہی نہیں کرتا تو اس کے سر پر سوار ہونا کس نے کہا تھا, پھر وہ غلطی کیسی یہ بھی ہے نا دیکھا جائے گا. بعض غلطیاں شرعی غلطیاں نہیں ہوتی, جو نا گناہ والی غلطی نہیں ہوتی, ہر غلطی گناہ بھری غلطی نہیں ہوتی. تو جو غلطی گناہ بھری غلطی نہیں ہے, اب جیسے لغت کی غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات تلفظ کی غلطی ہوتی ہے, تو اب یہ سمجھانے کے لیے اس کا پیچھا کرنا اس کی کیا ضرورت ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ دلوں کی راحت پروگرام چل رہا ہے, بہت اچھا واقعی سکون ملتا ہے. اس میں ابھی جو میرے اہل سنت سے ایک واقعہ بیان ہوا اور نوکری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی جاب بچائی, تو عرض کرنا تھا کہ آج کل جو کرونا کے حالات چل رہے ہیں اور اس میں مختلف کمپنیاں اور مختلف لوگ تھوڑی سی آزمائش آنے پر لوگوں کو جو جاب سے فارغ کریں, ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے اگر مدنی پھول اشارہ کر دیں اور دعاؤں کی درخواست ہے.
یہ تو آزمائش, ماشاء اللہ, یہ آزمائش جو ہے یہ تو ایک حصہ ہے آزمائشوں کا. جو میرے ذہن میں آزمائشیں محسوس ہوئی ہیں کہ ایک طرح طرح کی آزمائشیں شروع ہو چکی ہوں گی اور آئیں گی شاید مزید. اب ایسے موقع پر بندہ صبر کرے, شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے, اس میں پھر گناہوں کا صدور ہونے کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے.
تو
جنہوں نے نوکریاں رکھی ہیں, نوکر رکھے ہیں, ان کو چاہیے اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور ایک تو کرونا کا ٹینشن, ان دنوں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی, پھر ان کو نوکری سے بھی نکال دیا جائے, تو آپ بتائیے صرف یہ ٹینشن میں نہیں ہوں گے, سارا گھر ٹینشن میں آ گیا ہوگا. تو ایسا نہ کریں, بلکہ کچھ اپنے پلے سے قربانی دیں اور اپنے ملازمین کو نبھائیں بیچاروں کو.
حضور ایسا بھی ہے کہ دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اب کام کاج ہی نہیں رہا تو تنخواہ کیسے دیں, بہت لوگ بھی تکلیف میں آ گئے, کیونکہ جن کی بہت بڑی بڑی سیلریز جاتی تھیں, بعض تو ایسے بھی جن کی لاکھوں کروڑوں میں تنخواہ ہر مہینے جاتی ہے, ایک دو مہینے تک تو چلایا, اب یا تو وہ آدھے افراد کر دیں, بعض جگہ یہ بھی ہوا کہ آدھی سیلری کر دی کہ بھائی آپ چلو آدھی پہ کام کرتے ہو تو کرو. تو کچھ لوگ واقعی چاہتے ہوئے بھی نہیں رکھ پا رہے, تو کیا وہ گناہگار ہوں گے؟ اگر ان کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیا کریں؟
ہم مشورہ دے سکتے ہیں
جی,
باقی دعوت اہل سنت سے رجوع کیا جائے کہ اس میں کیا کیا جائے, کہ اتنے مہینوں کی چھٹی, انہوں نے چھٹی تو دی نہیں ہے نا
جی,
گورنمنٹ نے مطلب آرڈر کیا.
اچھا, اب چھٹی تو ختم ہو گئی, کاروبار بھی ساتھ ختم ہو گیا, اب کاروبار تو شروع ہو گیا, اب تو دکانیں کھل گئی تقریباً پاکستان میں, لیکن اب وہ جو کاروبار تھا یا سیزن تھا, کئی ایسے کام تھے جو رمضان میں ہونے والے تھے تو وہ بھی نہیں ہوئے, تو بہت ساری سچویشن ڈسٹرب ہوئی, یعنی کچھ لوگ نہیں چاہتے ہوئے بھی رکھ بھی نہیں پا رہے یا تنخواہ ہی نہیں دے پا رہے, تو یہ بھی پرابلم ہو گئے.
یہ تو علماء فیصلہ کریں گے نا کہ اتنے میں اتنی لمبی چھٹیاں جبکہ خود انہوں نے دی نہیں ہے, گورنمنٹ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے, تو کیا صورتحال ہے؟ میں مطلب بولنا مناسب نہیں سمجھتا, یہ مفتیان کرام جو فیصلہ کرے نا اسی پر عمل کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جو نعتیہ کلام لکھا ہے مدنی مدینے والے, اس میں آپ نے جو شعر لکھا ہے مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے, کیا آپ کی کیفیت اس ٹائم کیا تھی اور کیا آپ کو کوئی پریشانی کوئی ستارے تھے, کس کیفیت میں آپ نے یہ کلام لکھا؟ برائے کرم اگر ارشاد فرما دیجئے.
اس سے حالات پیدا ہوئے میرے ساتھ, سب سے مراد ایک کثرت کہ لوگوں نے مجھے ستایا, یہ اسی کی سمجھو کہ ایک نشان دہی ہے کہ مجھے سب ستا رہے ہیں. پھر بعد میں شاید اس میں کچھ تبدیلی بھی کی ہے میں نے, یہ
مجھے غم ستا
وسائل بخشش مرمم میں تبدیلی ہے.
حافظ صاحب بتا رہے ہیں
مجھے غم ستا رہے ہیں, یہ
مجھے غم ستا رہے ہیں, سب ستا رہے ہیں,
میری جان کھا رہے ہیں.
ہاں پڑھ دیں آپ اس کو.
مجھے غم ستا رہے ہیں
کہ کیا معنی ہے, ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, میں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے.
حدیث پاک میں اندم و توبت, ندامت توبہ ہے, گناہ پر شرمندہ ہونا. تو یہاں مطلب اپنے دل کی سختی کا بیان ہے, کیفیت دل کی سختی, ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا, لیکن میں شرمندہ ہوتا اپنے گناہوں پر تو میرے کچھ گناہ تو مٹ جاتے. ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے, افسوس شرمندگی کی کیفیت پیدا نہیں ہو پا رہی اور گناہوں کی وجہ سے مجھے رونا چاہیے تھا, رو رو کر میں معافی طلب کرتا لیکن یہ بھی نہیں ہو پاتا, یہ اس کا مفہوم یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام مدثر حسین ہے, ضلع جہلم کے دور دراز گاؤں سے میرا تعلق ہے. تو ہم یہاں پہ کسی کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں, پہلی بار ہم نے مدنی, انہوں نے مجھے ٹی وی لگا کر دیا ہے مدنی چینل, تو یہاں پہ پروگرام چل رہا ہے دلوں کی راہ, تو اعلی حضرت صاحب کا بیان سنا تو بہت اچھا لگا, تو ان کا انداز بیان بہت پسند آیا, بہت اچھا چینل ہے, تو انشاءاللہ اس چینل کو میں اپنے گاؤں میں بھی لے کر جاؤں گا, ابھی گاؤں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں, تو بہت اچھا لگا مجھے یہ چینل.
الحمدللہ, اللہ آپ کو برکت دے, سب نمازوں کی پابندی کرتے رہیں, سنت کے مطابق زندگی گزاریں, اور اس دنیا کو ٹیمپریری تو ہے یہ مگر ٹیمپریری خود بھی تصور کریں اور اصل زندگی آخرت کی ہے, اس کے لیے تیاری کریں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی حاضریاں دیں, اور بہت کچھ ہے دعوت اسلامی کے پاس سیکھنے کو, تو اس میں جب آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کہ مدنی چینل کو آپ نے پسند کیا, اس کو عام بھی کریں کہ اس کو اس کی لوگوں کو دیکھنے کی دعوت دینا بھی ایک نیکی کا کام ہے, ثواب کا کام ہے, کہ اس میں نہ عورت دکھائی جاتی ہے نہ اس میں کوئی میوزک آتا ہے, اس میں تلاوت آتی ہے, نعت شریف آتی ہے, قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ نے نوٹ کیا. بارک اللہ فیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال ہے کہ ابھی بات چل رہی تھی غلطی کی اصلاح کے حوالے سے, تو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اب اس کی اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے وہ بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کر بھی لیتا ہے اور درست بھی کر لیتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے لہجے کے اور اس کے جو ایک سلوک کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس سے ناراض ہوتا ہے یا پھر اس کو برا جانتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا اصلاح کرنے والا جو ہے وہ پھر بھی اس کی اصلاح کرے گا؟ اور ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرما دیجیے.
اب وہ شرعی غلطی ہے, اس کی گناہ کی بات ہے, اور یہ مان جاتا ہے, یہ تجربہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیتا ہے, باز آ جاتا ہے اس سے, تو بتانا تو پڑے گا اس کو. اب وہ ناراض اگر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اپنا وہم ہو, کسی اور وجہ سے اس کا موڈ آف ہو, یا ویسے کسی کی بھی غلطی بتائے نا, وہ دل سے تسلیم کرے غلطی, لیکن کوئی جھیپ تو آئی ہے نا, شرمندگی تو ہوگی نا اس کو کہ یار میری پیشی ہو گئی, میری غلطی ہو گئی, میری بھول ہو گئی, تو آدمی کو ندامت کا ایک احساس ہوتا ہے, تو اس احساس کی وجہ سے اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا نہیں چاہیے. کہ بعض اوقات لوگ بڑے ہوتے ہیں, علمی اعتبار سے بڑے نہیں ہوتے, وہ منصب ہوتا ہے, کوئی دنیاوی اعتبار سے آفیسر ہوتے ہیں, افسر ہوتے ہیں, لیکن جو شریف و نفس ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی غلطی بتا دی جائے یہ مان لیتے ہیں. اور بعض چھوٹے سے چپراسی ہوتے ہیں, دیکھے چھوٹے آدمی ہوتے ہیں, لیکن ان کو غلطی بتا دی گلے پڑ جاتے ہیں. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, غلطی تسلیم کرنے والا مزاج اچھا مزاج ہوتا ہے.
ابھی 2001 کے قافلہ چل مدینہ کے سلسلے میں بیان ہوا, اور میری سنت ماشاء اللہ بڑا پیارا جواب عطا فرمایا. اس قافلے میں الحمدللہ مجھے بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تھی. دراصل وہ بس کا جو ڈرائیور تھا وہ تاخیر ہونے کی وجہ سے قافلہ چل مدینہ جو مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت جو امیر السنت پر دقت والا سما تھا, خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کر کے پھر جو باہر آنے کی طرف الٹے قدم آ رہے تھے, پھر جہاں سے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا جلوہ نظر آنا بند ہو جاتا تھا, امیر السنت پھر دوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے اور پھر دقت کے ساتھ دعائیں کرتے, پھر الٹے قدم چلتے ہوئے پیچھے آتے. کم و بیش 30 سے 35 منٹ یا ممکن ہے کہ 45 منٹ تک کا یہ رقت والا سما رہا, پیچھے پلٹ کر آتے الٹے قدم, اور جہاں سے خانہ کعبہ اوجھل ہو جاتا وہاں سے پھر آگے دوڑتے ہوئے چلے جاتے, اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے رو رو کر رقت کے ساتھ دعائیں مانگتے. اس وجہ سے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ بس چلنے میں تاخیر ہو گئی تھی. یہ رقت والی کیفیت تھی اور بڑا پرکیف سما تھا, تو اس وجہ سے وہ بوڑھا ڈرائیور جو تھا وہ تاخیر کی وجہ سے ناراض تھا اور بہت بڑ بڑا بھی رہا تھا, لیکن الحمدللہ امیر سنت نے یہ کلام لکھا اور اس کے بعد پھر اللہ کا کرم ہوا کہ وہ جس طرح امیر سنت نے فرمایا ویسے ہی ہو گیا. اللہ پاک ہمیں وہ بہار جلد از جلد پھر دوبارہ نصیب فرمائے.
آمین. ماشاءاللہ, آپ تو ہند سے آئے تھے حاجی ابو بکر, ہماری بس میں یہ بس یہ تاریخی واقعہ تھا, آپ کو ہماری بس میں بٹھا دیا گیا, وہ معلم نے اجازت دے دی, رو دو آپ رہے تھے نا, روتا اس کا کام ہوتا ہے.
انشاءاللہ کچھ دیر میں ایک اور منظر دکھائیں گے آپ کو, یاد مکہ یاد مدینہ حج اور عمرے کی یادیں.
آؤ دو بارو ملتے ہیں تھوڑے
انشاءاللہ.
جی جی پچی دیکھا رہی ہوں مینارا,
یہ آپ کے ساتھ ہی دیکھیں گے انشاءاللہ.
میرا نام رہاب اتاریہ ہے, میں خاجنگ کینٹ سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگرانے شورا, جب آپ کوئی مشورہ دیتے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں میرا ناقص مشورہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
پہلے تو ناقص کا مطلب بتائیں. ناقص یعنی کمزور, وہ مانو نہ مانو آپ کی مرضی ہے, ضروری نہیں ہے کہ میرا مشورہ درست ہی ہو. اور یہ ہماری دعوت اسلامی میں ہمیں سکھایا بھی گیا ہے کہ جب بھی مشورہ دیں ناقص کہہ کے دیں, اور ظاہر ہے کہ ایک سے ایک سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں جب آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, تو کئی مشورے واقعی وہ قابل عمل نہیں ہوتے, تو اس لیے ہمارے ایک یوں سمجھے کہ ایک تنظیمی طور پر یہ بھی ایک اصطلاح ہے, ٹرمینالوجی ہے, کہ وہ اس طرح کا ہم مشورہ دینے سے پہلے یہ کہہ دیا کرے کہ ہمارا مشورہ یہ ناقص ہے, تاکہ کوئی نہ مانے تو ظاہر ہے جب میں نے پہلے کہہ دیا کہ ناقص ہے تو نہ ماننے پر صدمہ کیوں ہوگا. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس پر وہ ضد کرتے ہیں, ناقص بھی کہتے ہیں اور میرے ماننے پر زور بھی دیتے ہیں.
ویسے یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے, یہ تو آپ نے تنظیمی بات کر لی, لیکن کوئی مشورہ دیتا ہے نا اب نہیں مانا جاتا اس پہ ناراض ہو جاتا, تو کرنا کیا چاہیے, مشورہ دیا آرڈر دیا.
امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی.
جی
میں نے اپنے یہاں پہلے پرانا جہاں میں رہتا تھا وہاں میں نے اپنے کمرے میں اتنا بڑا پرچہ لگایا تھا امام غزالی علیہ رحمہ کا, کہ اگر کوئی کسی کو مشورہ دے اور وہ اس کا مشورہ نہ مانے, اور مشورہ نہ ماننے پر وہ ناراض ہو اور اس کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کرے تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے,
اپنے آپ کو
اس سے بہتر سمجھے, بات نہیں مانتے میں سے, مطلب کہ اس عقل ہی کہاں ہے.
اچھا مشورہ آپ نے مانگا یار, کوئی مشورہ دو, مشورہ دیا پھر نہیں مانا تو پھر تو برا لگے گا نا, پھر مانگا کیوں تھا؟
نہیں میں نے مشورہ مانگا تھا نا, یہ تو قرضہ بھی مانگتا ہے, کوئی نہیں دیتا تو نہ دے اس کی مرضی کے پیسے.
میں نے تو دے دیا نا مشورہ, آپ نے مانگا دے دیا, آپ تو مانو نا بھائی.
نہ تو آپ نے, میں تو قرضہ تھوڑی دو یہ مانگنے پر, مشورہ دیا ہے نا, تو مشورہ دیا ہے تو مشورہ یہ حکم نہیں ہے, مشورے کو مشورہ ہی سمجھا جائے, یہ ایک سفارش ہے, ایک مشورہ ہے کہ آپ یہ کریں, میری نزدیک یہ ہے کہ آپ یہ کریں. اور میں اچھا پھر بسا کو ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے مشورہ لیا, آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کا مشورہ نہیں مانا, لیکن میں نے آپ کے بعد کسی اور سے بھی مشورہ لیا ہے, اس کو کہتے ہیں فرسٹ تھاٹ, سیکنڈ تھاٹ, تھرڈ تھاٹ, مختلف سوچیں ہوتی ہیں. آپریشن بھی کسی ایک ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں کروا دینا چاہیے, جب تک دو ڈاکٹروں سے بس اوپینین نہ لے جائے, فرسٹ اوپینین, سیکنڈ اوپینین, تھرڈ اوپینین. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مشورہ دیا ہو, میں نے دو اور جیسے اظہر بھائی ہیں,
صحیح
وہی بات میں نے اظہر بھائی سے پوچھی تو اظہر بھائی نے بھی وہی بات کہی, یہی بات میں نے حاجی شاہد سے پوچھی تو حاجی شاہد نے وہی بات کی, تو یوں جان جاتا ہے کہ یار سب کی رائے ایک ہی جا رہی ہے. اچھا میں ان کو یہ نہیں کہوں گا عبد الحبیب بھائی نے یہ مشورہ دیا ہے, ان سے صرف رائے لینی ہے. تو بعض اوقات آپ نے بھی پڑھا ہوگا جب کامن چیز ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک
ہے, جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے اظہر بھائی سے پوچھا, اظہر بھائی نے جو بات کی وہ مشورہ زیادہ مفید تھا تو ان کی بات مان لی گئی, تو یا دو مشورے ایک جگہ جمع ہو گئے, ایک الگ ہو گیا. تو یہ اس طرح کی جو بھی مشورہ لیتا ہے اس کی اپنی سوچ.
میرا خیال ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہے اگر وہ بھی اپنا یہ ذہن بنا لینا کہ ٹھیک ہے مانا گیا تو بھی ٹھیک ہے, نہ مانا گیا تو ٹھیک ہے, تو خود بھی ریلیکس رہے گا. وہ جو پچ میں پڑتے نا کہ میں نے مشورہ دیا تو وہ کام کیا کہ نہیں کیا, تو خود بھی ٹینشن.
وہ سب مشورہ نہیں دے رہے ہوتے, ان کو ایسا لگتا ہے ہم نے جو کہا ایسا ہونا چاہیے,
تو میں نے کہہ دیا وہ ہونا چاہیے,
وہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی علم کی کمی ہے عبدالحبیب, علم کی کمی ہے, اور عاجزی کا بھی اس میں ایک معاملہ ہے کہ آدمی کو عاجزی والا ہونا چاہیے.
اور مشورہ تو دیں, امید ہے کہ بڑی تعداد میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران, اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. اجتماع کی صورت ابھی نہیں بن رہی ہے, مدنی قافلوں کی صورت بھی لاک ڈاؤن سچویشن میں نہیں ہے, تو وہ جو ایکٹیویٹی تھی فزیکل ایکٹیویٹی وہ کم ہو گئی ہے, آن لائن چلے بہت ساری چیزیں ہیں, سلسلے دیکھ لینا, تو اپنے آپ کو کیسے انوالو رکھیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں, کیا کریں ان دنوں میں, کچھ پتہ ہے؟
دیکھیں لوگ لاک ڈاؤن کسی حد تک تو نہیں, کافی حد تک کم ہوا ہے, لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں, دکانوں میں جا رہے ہیں اور مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, تو مساجد میں بھی جو ایس او پیز بنی ہوئی ہیں تو یوں ہے. تو انفرادی کوشش امیر سنت خود فرماتے دعوت اسلامی کا ایک بڑا کام جو ہے نا انفرادی کوشش کے ذریعے, آپ انفرادی کوشش جو بھی اس کے اصول و قانون ہیں, پھر رابطے ہیں, ملاقاتیں ہیں, جتنی حد تک جو ہو سکتا ہے تو ان سب کے ساتھ اس کی طرح ایس ایم ایس ہیں, واٹس اپ ہیں, میسیجز ہیں, آپ بولتا رسالہ بھیج دیں, دعوت سنگی پوسٹ بھیج دیں, سوشل میڈیا پر ان کو لے لیں, اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. اور جہاں جہاں قانونی طور پر کچھ نہ کچھ اسپیس بنتا ہے تو وہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ریجن نگرانوں سے رابطے میں رہیں, وہ اللہ نے چاہا تو یہ اصول و قانون اور جو وہ طریقہ کار ہے وہ دیکھ کر انشاءاللہ وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. ہمارے اوورسیز جو بیرون ملک کی مجلس ہے وہ بھی اس معاملے میں اپنی مشاورتیں کر رہی ہے, اور ریجن نگران جو چھ ریجن ہیں پاکستان کے, چھ کے چھ ریجن نگرانوں سے بھی یہی مشاورت ہوئی ہے کہ وہ حالات و واقعات کے مطابق انشاءاللہ مدنی کاموں کو کہاں کہاں کیسے, جو دین کے کام ہے دعوت اسلامی کے تنظیم کے ساتھ کیے جاتے ہیں, کہاں کہاں کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ بتاتے چلے جائیں گے اللہ نے.
گھر میں بھی تو درس ہو سکتا ہے نا؟
گھر میں تو ہے ہی نا, گھر کے تو افراد ہیں ہی, گھر میں تو رہنا ہی ہے. گھر میں جو گھر کے افراد ہیں ان میں درمیان تو وہ اپنی جگہ پر ہی.
اب جیسے جو مبلغ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے تھے تو وہ اپنے گھر میں بھی تو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا سکتے ہیں.
بہت کچھ ہو سکتا ہے, گھر کی اصلاح کا ذہن بنے اور گھر میں تربیت کا ذہن بنے تو پھر تو بہت سارے کام مزید بھی ہو سکتے ہیں جو ماشاء اللہ بیان کیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کو ایک منظر دکھاتے ہیں اور امیر سنت کو انشاءاللہ امید ہے کہ بالکل واقعہ بھی یاد آ جائے گا, مجھے امید ہے. دکھائیے. جی
یہ بتا رہے کافی سارے ہیں, کون سا والا؟
یہی والا. ہاں یہ والا.
مسجد قبا ہے نا, کچھ مسائل بیان کر رہا تھا, کچھ لوگ سوال کیا تھا یا پتا نہیں کچھ.
یہ
مسجد عائشہ.
مسجد عائشہ,
میں مسجد عائشہ ہی بولنا تھا, نکلا قبا مسجد عائشہ.
یہ نوجوان, یہ لوگ وہاں ملے تھے, انہوں نے عمرے کی حج کی نیت کرنی تھی اور اس میں پھر آپ سے انہوں نے مسائل پوچھے, تو باقاعدہ آپ نے ان کو وہاں پر
نیت بھی آپ ہی نے کروائی تھی ان کو, آپ نے نیت بھی کروائی, لبیک بھی پڑھایا اور اس کے بعد یہ دعا ہو رہی تھی اور اس کے بعد آپ نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی.
یہ ماشاءاللہ ہمارا ایک یادگار تھا کہ وہاں پر مسجد میں,
یہ 7 ذوالحجہ کی رات تھی اور منا 8 ذوالحجہ کو جانا سنت ہے لیکن کئی حاجی 7 کو بھی چلے جاتے ہیں رات میں, تو ہم مسجد عائشہ کی جس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے اس کی زیارت کو گئے تھے. تو وہاں جو لوگ عرب شریف وغیرہ سے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے تو وہ نیتیں کر رہے تھے, تو امیر علیہ سنت کو دیکھ کر پہچان گئے اور کئی لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور پھر امیر علیہ سنت نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح گھل مل کے امیر علیہ سنت سب کے ساتھ ماشاءاللہ ترکیب بنا رہے تھے. کیا بات ہے
سر, وہ لاکھوں لاکھ حاجیوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے منا
جی,
اس لیے وہ 7 تاریخ سے ہی شروعات ہو جاتی ہے, یہ مجبوری ہوتی ہے, ورنہ 8 کو صبح کو اگر یہ منتقل کریں تو بہت ساروں کی مینا کی سنت رہ جائے گی, کہ مینا کی 8 تاریخ کی زہر
جی
وہاں پڑھنی سنت ہے, زہر سے لے کر 9 کی فجر تک 5 نمازیں مینا شریف میں حجی کے لیے سنت ہے کہ وہاں یہ پڑھیں.
ویسے حضور یہ 7 کی رات کا منظر بھی عجب منظر ہوتا ہے, جو ایک شور برپا ہوتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے, تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, مکہ شریف میں بسیں کھڑی ہوتی ہیں اور ایک سما ہوتا ہے اور حاجی کے چہرے پہ جو چمک ہوتی ہے کہ وہ پورا سفر جس کے لیے کیا وہ لمحہ اب قریب آ گیا ہے, اب وہ منا عرفات جانے کی تیاری کی جو کیا بات ہے سبحان اللہ.
حج سے پہلے بس وہی جو چمک دمک ہوتی ہے نا, حج کے بعد تھکن اتار رہے ہوتے ہیں تو شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں ایک تعداد, نمازوں کا ذوق بھی کم ہو جاتا ہے,
وہ تمہید بنی رہتی ہے نا, مینا جانا ہے, مینا جانا ہے, عرفات جانا ہے,
بس وہی ایک کافی حد تک نفسیات کو دخل ہے اس میں بھی, جو نمازی ہے وہ تو
جی
نماز تو کبھی بھی اس کو معاف نہیں ہے, لیکن یار ہے بس. سن 80 میں جدہ شریف کی طرف میں آ رہا تھا حج کے بعد, تو بس میں فجر کا وقت آنا تھا, اب یہ کہ اب تعجب ہوگا کہ اب وہ رات جا رہی تھی, صبح شادی کا اجالا ہو رہا تھا, اب میرے کو کوئی چین نہیں پڑتا تھا, اب میں کم از کم 2 بار گیا ڈرائیور کے پاس کہ یار فجر کا وقت ہو گیا گاڑی روکو بس روکو, وہ میرے کو بھگاتا تھا رو عربی میں رو مانے جاؤ, بگا دیتا تھا میں روؤں تو رویا نہ جائے, اب میں کروں کیا, میں بے چین تھا, میں حاجیوں کو بھی بولتا تھا اس دوران آپ لوگ کرو یار آپ لوگ کچھ کرو کہ یہ نماز کے لیے بس روکے, ایک تو ایک آدھے حاجی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا, تو میں ایسا بزن ہوا لوگوں سے, میں نے کہا یار حج سے پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں, حج کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتے یار, ان لوگ پڑھ ہی نہیں ہے کسی کو. یعنی یہ میرا اپنا تلخ ترین تجربہ ہے حاجیوں کے تعلق سے. اب یہ کیسے حاجی ہے یار, یہ نماز کی پرواہ نہیں ہے.
تو یہ ذہن بنا دیا جاتا ہے نا, جہاں پہنچ جائیں گے وہاں جا کے پڑھ لیں گے, قضا کر لیں گے, بس نہیں روک سکتے, نہیں پڑھتے کئی لوگ.
ہاں تو یار کوئی تو تسلی دے کوشش کرنے میں, کیا بسیں رکتی ہیں, ان کو اتنا سفر کیا تو راستے میں کہیں ان کی بس نہیں رکی ہوگی.
رکتی ہے,
رکت بسیں تو رکتی ہیں راستے میں, نمازیں پڑھتے ہیں اور کاغذی کاروائیاں کچھ کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے رکتی ہیں بسیں, لازمن رکتی ہیں.
ایسا ہی
تو یہ بہرحال جذبہ یار نہیں ہوتا, جاتے وقت جذبہ ہوتا ہے, جاتے وقت کریں گے نمازیں پڑھیں گے.
جاتے وقت بھی جب جدہ ایئرپورٹ سے بس میں حاجی جاتے نا, اور اگر کوئی نماز بیچ میں آ جائے تو میرا بھی تجربہ ہوا ہے, کیونکہ وہ اتنی تھکاوٹ ان کو ہوتی ہے کہ وہ تو بس میں جاتے ہی سو جاتے ہیں, اور بعض اوقات مکے کی گلیوں میں وہ گاڑی گھومتی ہے ان کو مولن کے مکتب تک پہنچانے کے لیے, تو کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس میں جن کا ذہن ہو وہ بھی منتیں کر کے, ہم بھی ایک بار اسی طرح تھے, تو منتیں کر کے اس کو رکوایا کہ بھائی ہم نماز پڑھیں گے یا تو ہمیں اتار دو, ہمیں نہیں جانا آگے, ہم خود چلے جائیں گے, ہمیں اتار دو, ہم فرض نماز پڑھے بغیر نہیں جائیں گے. تو وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ جب وہ بحث کی تو چونکہ لوگ احرام میں تھے تو ان میں سے بھی کسی کو خیال آ گیا کہ یار صحیح تو کہہ رہے ہیں بھائی, نماز تو پڑھا دو. پھر کئیوں کو تو نیند سے اٹھایا کہ اٹھے بھائی نماز پڑھیں, نماز چلی جائے گی. اچھا حضور ایک اور نماز آپ کو یاد ہوگی, منا ہی کی بات کرتے ہیں. منا میں 10 ذوالحجہ کی غالباً وہ رات تھی, اور منا میں اپنے خیموں کی طرف ہم جا رہے تھے, پہلی کنکریاں شام میں مغرب سے پہلے ہی مار لی تھی, اب مغرب کی نماز ادا کرنی تھی, اور جو رش ملا تھا اور جس رش میں ہم پھنسے تھے وہ مجھے یاد ہے, اور جو بے چینی تھی, آپ جن لوگوں نے نماز پڑھنی تھی ان لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا نا کہ مطلب ایک انچ کا بھی ناظرین, جس کو کہنا بالکل مین ٹو مین ٹچ ہو کے رش تھا, اب اس میں نماز کیسے پڑھیں. اچھا دل کہتا تھا شاید پہنچ جائیں گے خیمے تک, لیکن بہت رش, بہت پیک, اب اس میں نماز پڑھنی ہے, یہ واقعی امتحان تھا. حضور وہ نماز پھر کیسے ادا ہوئی تھی؟
میں تو سائڈ پہ آ گیا تھا نا, مجھے وضو بھی کرنا تھا
جی,
اور لوگ تھے کہ وہ تماشا بنائے ہوئے تھے, اب وہ جانتے تو
رش بھی ہو, امیر علیہ السلام کو دیکھے رش بھی ہو گیا, چاروں طرف رش ہو گیا, چاروں طرف رش ہو گیا,
اور انڈین بھی بعض لوگ, پھر دیکھا دیکھی کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے کون, اس طرح پھر بھی وہ ہٹا ہٹو کے,
اور وہ پولیس والے کھڑے نہیں ہونے دے رہے تھے, وہ چلا ہی رہتے نک آگے چلو آگے چلو آگے چلو.
الحمدللہ نماز تو پڑھی تھی,
الحمدللہ وضو بھی ہوا اور نماز,
وہ بڑا بڑا
یہ ہے آزمائشیں بعض جگہ ہوتی ہیں, اس طرح
یہ سیکھنے کو ملا کہ یہ جو لمحہ ہوتا ہے, اللہ کرے کہ پھر آج نصیب ہو کہ نماز کا وقت ہو, اور یہ رش والا جو راستہ خاص طور پہ منا سے آپ اگر اپنے خیمے میں جا رہے ہیں یا مزدلفہ سے واپسی کے وقت بھی ایسا ہو جاتا ہے, تو ایسے موقع پر نماز کا اگر کوئی بھی ٹائم بیچ میں آتا ہے تو پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے. اس سفر میں امیر علیہ سنت کو میں نے بہت کلوزلی یہ دیکھا تھا کہ پہلے نماز, نماز ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے, ورنہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں خیمے میں پہنچ کے پڑھ لیں گے, گھر پہنچ کر پڑھ لیں گے اور اس میں پھنس جائے.
اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہم نے پانی کا جالون ساتھ رکھنے کا بالکل تیار کر لیا تھا کہ آپ جب بھی جہاں جائیں گے ہمارے ساتھ پانی کا جالون ساتھ رہے گا, تاکہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوا تو ہم وضو کے لیے, پھر ہم کو وہاں وضو کا بڑا آزمائش ہو گئی تھی, رش میں نماز کا ٹائم اور پھر وضو کرنا ہے اور رش اور نماز وقت میں پڑھنی ہے.
الحمدللہ تو میرا پرانا دستور ہے
جی,
جالون وضو پانی ساتھ. یہ سفر مدینہ میں کیا, سفر پنجاب میں, سفر سندھ میں, حیدرآباد کراچی جاتے ہوئے بھی میرا جالون میں نے کئی بار ساتھ اپنے ساتھ, میں مطلب اتنا ذہن.
یہ جالون کیا ہوتا ہے؟
یہ جالون ہی تو بولتے ہیں,
گیلن,
گیلن بھی بولتے ہیں اس کو,
جالون
وہاں جالون لکھا ہوتا ان کے
مدینہ میں, جالون بولتے,
جالون لکھا,
گاف نہیں ہے نا,
گیلن,
گیلن,
یہ گیلن کا جالون, ڈاکٹر کا دکتور, عربی میں دکتور بولتے ہیں. خیر تو یہ کہ میں پیشاب بھی جیسے کبھی کروں سفر میں, میرا بس اپنا ذہن تھا کہ یار یہ پانی وضو کے لیے, میں اس سے اپنا ہاتھ کیسے دوں, پیشاب مجبوری ہے, چلو پیشاب کر لیا, پیشاب خانہ کھلا ہے, تو اس سے کوئی وہاں مسجد کی کوئی چیز گئی نہیں, تو پھر وہ اپنے جالون سے ہاتھ دھوتا تھا میں باہر نکل کے, وہ صحرا میں جب گاڑی رکتی تھی نا ہماری, یہ اس طرح کا کئی بار میں نے کیا ہے, یوں میرے کو ہوتا تھا, لیکن شاید عرف میں حرج تو نہیں ہے اس میں, ہاتھ دھو لیے تو عرف ہے اس پر کہ لوگ وہاں پیشاب کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں, کوئی منع بھی نہیں کرتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کال دیں پھر ایک اور منظر دکھاتے ہیں, چلیں. اب مناظر ہی مناظر ہیں.
تو ابھی کوئی منظر دکھایا آپ نے, وہ مسجد عائشہ کا
جی
یہ نا ہاں
جی
یار اس میں روشنی کتنی تھی
سبحان
مسجد عائشہ میں یار
کیا روشنی
سیزن تھا ساتویں رات تھی نا اللہ
وہاں
نور برس رات
ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جو مسجد ہے نا حضور یہ ویسے ہی مطلب ویسے تو اس رات کی تو بات ہی کچھ اور ہے ڈبل بارہ گھنٹے یا روٹیشن رہتی ہے
موبائل فون سے بنا ہوا
ویڈیو سبحان اللہ
ویڈیو اتنی کلیئر اور اتنا چمک دمک تو دیکھو اس کی حالانکہ پیچھے بیک وہ ریڈ ہے چمک ہی چمک ہے ماشاء اللہ
کیا بات
الحمدللہ اللہ پھر نصیب کرے
آمین آمین
اللہ اللہ
ایک اور کال لیں گے پھر منظر دکھائیں گے
کال لیتے ہیں پھر منظر دکھاتے ہیں اس میں آپ سے پوچھیں گے کہ یہ منظر کہاں کا ہے بھائی آپ بتانا منظر کہاں کا ہے پورا بتانا یوں پھر انشاءاللہ اس کو ہم چلائیں گے آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میں مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں یہ جو عہد کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں جو گھاس کا ذکر ہوا ہے یہ کسی کی اجازت لینے کی ضرورت ہے میں الحمدللہ جبل عہد کے درمیان میں ایئرپورٹ روڈ جو ہے اس میں رہتا ہوں تو یہ کسی جگہ سے بھی یہ گھاس لے سکتا ہے جو اشارہ ہے لال بتی وہاں سے لے کر جبل عہد تک کسی ایریے سے بھی کو لے سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت تو نہیں جزاک اللہ
وہاں ہم نے کوئی پرائیویٹ بھی دیکھا ایسا عہد شریف کے نیچے اور کے کچھ
باغ بنا ہوا
تھا باغ ٹائپ
باغ بنا ہوا
اس سے تو ہم نے نہیں لیا کہ یار یہ تو ہے کسی کا پرسنل ہے نا پرسنل نہ لیا جائے وہ یہ خود رو کہلاتی ہے خود رو گھاس خود بخود اگنے والی گھاس تو خود رو گھاس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کاٹ لے اس کی تو جو عہد شریف سے گھاس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں مطلب یہ کسی کی نجی ملک یعنی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے جو بھی لے لے اور پوچھنے جائیں گے تو وہ گھاس کے بجائے نہیں آپ کوئی بٹھا لے کہ تو بھی ہمارے مہمان تو گھاس کھائے گا وہاں کا ماحول جو ہے آپ وہاں رہتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے لوگ وہ پائے جاتے ہیں طرح طرح کے لوگ ہیں وہاں ایسے ایسے عجیب و غریب و لوگ پتہ نہیں کہاں سے پہنچ جاتے ہیں بہت پرانی بات ہے میں نے مسجد الحرام میں کسی سے پوچھا کہ زمزم شریف کدھر ہے پاکستانی تھا کیا ہو گیا تھا اس کو یار بولا زمزم شریف نہیں زمزم کہو شریف نہیں بولو ادھر ہے اب اس کو کیا سمجھاؤں یار کیسے سمجھاؤں اگر زمزم شریف لیے تو کیا تو شریف ہے یار شرافت عظمت تو زمزم پر ساری شرافت ہے قربان ہماری یار ایسا شریف ہے تو یعنی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں گھاس کا پوچھے تو واقعی لگتا ہے کہ بٹا لیا اگر وہ پاور فل ہو تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
چلے دکھائیں تیاری ہے تو پھر ہم کچھ دکھائیں عبد الحبیب بھائی سے پوچھیں تیاری ہے عبد الحبیب بھائی بتائیے کون سی جگہ ہے روکیں
یہ
دوبارہ دکھائیں
یہ پائدان ہے اب یہ مکہ شریف میں بھی حرم شریف میں لگے ہوئے ہیں اور مدینہ شریف میں بھی لگے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا آگے پتا چلے تو پتا چلے دونوں
کلر اس کا وہاں تو سبز ہے
نہیں حضور گرے کلر کے بھی کچھ جگہوں پر ہیں
آگے لے تھوڑا سا آگے لے جی
اب یہ وائٹ ماربل تو مکہ شریف میں زیادہ ہے لیکن مدینہ شریف میں بھی ہے ویسے مکہ شریف ہی مجھے لگ رہا ہے حرم پاک ہی لگ رہا ہے مجھے
تھوڑا اور آگے لے
تھوڑا اور آگے لے ہاں یہ نہیں نہیں یہ تو مدینہ شریف ہے یہ مسجد نبوی شریف ہے
مسجد
نبوی شریف یہ جو سکیم کلر سکیم کا جو چکور بنا ہوا ہے نہیں بیسیکلی مسجد نبوی شریف میں ہے الحمدللہ
زبردست اب کچھ یاد آ رہا ہے یہ کون سا وقت ہوگا کون سا لمحہ ہوگا کس وقت کی بنی ہوئی ہے سوچیں
مسجد نبوی شریف میں جو امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری ہوئی تھی وہ تو صبح کے وقت ہوئی تھی جب ہم
اشراق چاشت کے وقت حاضر ہوئے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے, اور یہ اسی وقت کی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ صبح والی ٹائم لگ رہا ہے.
چلے دکھا دے.
چلے چلے پیچھایا
حاجی عبد الحبیب صحیح پہنچے تھے
الحمدللہ. یہ صبح کا وقت تھا اور امیر السنت اشراق چاشت کے نوافل ادا کر
مسجد نبوی
شریف میں, اور سبحان اللہ کیا حاضری ہوئی تھی. سبحان اللہ, اتنا تھوڑا سا ہی دکھایا میں
پیچھے, اب میں اتنا ہی بنا سکا.
حاجی عبد الحبیب کا نہیں بنا اس میں,
عبد الحبیب بھائی پیچھے نماز پڑھ رہے
تھے نا.
ہاں دکھائیں, دوبارہ دکھائیں.
حاجی عبد الحبیب نظر نہیں آ رہا,
رکو
میں رکو میں ہے, بس
رکو میں ہی ہونا, یہ تو پاچولا تھا خبر وہ نہیں نا. یہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہوتے دل, اچھا یہ رکو میں. اللہ ماشاء
اللہ, اللہ کرے گا یہ دن پھر آئیں گے انشاءاللہ. ایک اور کال
کال لیتے.
جی
خالد محمود اتاری, یہ آپ کے شہر قصور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سوجل دلوں کی راحت سلسلہ واقعی دل کو راحت ملتی ہے دیکھ کر سن کر. پیارے امیر علیہ سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ سوجل مکہ شریف اور مدینہ شریف کی باتیں بتا رہے ہیں, بلکہ مدنی چینل پر منظر بھی دکھائے جا رہے ہیں اور نگران شورا بھی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہاں ایسے ہوا, آپ کے ساتھ ایسے کیا, حاجی عبد الحبیب صاحب بھی بتا رہے ہیں, تو پیارے بابا جان ہمیں مدنی چینل پر دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم بھی کبھی اس طرح آپ کے ساتھ جائیں گے یا ہم بھی وہاں موجود تھے جب یہ بات ہوئی. تو پیارے بابا جان اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے, آپ کے ساتھ اس طرح آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس کا ارشاد فرما دیجیے, رہنمائی فرما دیجیے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیرا.
سبحان اللہ وایاکم. چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے. اللہ نصیب کر دے, اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے ساتھ سبز سبز گنبد کے سائے میں اور کعبہ مشرفہ کے سائے میں جمع ہو جائیں.
آمین آمین
آمین. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے.
جی
جی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کو پیر صاحب نہیں بنانے چاہیے, مطلب ان کو پیر کی ضرورت نہیں ہوتی جن کے ماں باپ زندہ ہوں, یہ بات کیا, اس کا کیا حل ہے؟
اس کا حل یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, بس لوگوں نے صحیح چلائی ہوگی, میں نے پہلی بار سنا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باپ پدر گل ہے, گل من مٹی, تو باپ مٹی کا باپ ہے, پدر گل باپ مٹی کا باپ ہے, جبکہ شیخ پدر دل ہے, دل کا باپ ہے. تو مٹی کے ماں باپ اپنی جگہ پر رہے, سمجھے, وہ مٹی کو سنبھالتے رہے, جو پیر ہوگا جو کہ دل کا باپ ہے تو وہ دل کو سنبھالے گا, اور دل سنبھلے گا تو گل خود ہی سنبھل جائے گی, مٹی خود ہی سنبھل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے, 9:30 انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع شروع ہوگا, اور ہفتہ وار اجتماع میں بیان 9:30 رات, بیان ذکر دعا وغیرہ کے بعد. آپ کا بھی کل پھر ہفتہ وار اجتماع کے بعد
تقریباً 11:15 سلسلہ ہوگا عالم تیرا پروانہ انشاءاللہ.
کل اجتماع انشاءاللہ جمعہ کو پھر سلسلہ ہوگا دلوں کی راحت.
کل چھٹی ہے,
اور دلوں کی راحت میں جمعہ کو انشاءاللہ پھر سوال جوابات اور مکہ اور مدینے کے اور بھی مناظر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے.
کل سنت عمر اجتماع کے ذریعے دلوں کی راحت کا سامان کیجئے رات 9:30 بجے.
9:30 بجے انشاءاللہ. اور 11:15 بجے حاج عبدالحبیب بھائی اپنے ساتھ بڑے راست براہ راست سلسلہ رکھیں گے. عالم تیرا پروانہ.
عالم تیرا پروانہ کیا
انشاءاللہ.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل سلسلات دلوں کی راحت میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا کسے سکھائی جس میں یہ الفاظ ہیں، قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. جواب، اپنی صاحب زادی کو، یعنی اپنی بیٹی کو. سوال نمبر 2، شافع امت کا معنی بتائیے. جواب، امت کی شفاعت کرنے والا. سوال نمبر 3، ڈراؤنے خوابوں سے بچنے کے لیے روزانہ رات سونے سے پہلے یا متکبرو کتنی مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے؟ جواب، 21 مرتبہ، 21 ٹائم. درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام، بنت ظہور اتاریہ سمندری، بنت شمیم دنیا پور، بنت غلام حسین اتاریہ اکرو شریف، بنت خالد محمود پاک پتن شریف، بنت ایاز اتاریہ سمبڑیال، بنت جمیل اتاریہ لاہور، اسماعیل اتاری کوٹدو، بنت رمضان اتاریہ جوہر آباد، بنت اکرام کراچی، بنت گوہر علی، بنت حسین اتاریہ حیدر آباد، توصیف رضا اشرفی کراچی، محمد عامر مشتاق اتاری جنگ، بنت امین اتاریہ پاکستان پاک پتن شریف، بنت ارشاد اتاریہ ملتان شریف، بنت عبد الکریم سیالکوٹ، احتشام عباسی اتاری مری، معاذ رضا اتاری راولپنڈی، بنت حنیف لاہور، محمد حسن اتاری رحیم یار خان، بنت رانا بشارت اتاری ادسکا، سید منیر اتاری میرپور خاص، بنت کرامت لاہور حسن کراچی، شبیر احمد اتاری حویلیاں کینٹ، محمد رمضان اتاری پاک پتن شریف. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام، نام نہیں لکھا ہوا، قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا ہے. ناظرین سے مزید سوالات، جواب کل رات 8 بجے تک ٹیکسٹ میں بھیجیے. حاجی کے لیے منا میں 8 ذوالحجۃ الحرام سے لے کر 9 ذوالحجۃ الحرام کتنی نمازیں پڑھنا سنت ہے؟ سوال، حدیث پاک میں کس پہاڑ کی گھاس کھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے؟ سوال نمبر 3، کون سے دو خون حلال ہیں؟ مدنی کاموں کی مدنی تحریک ہے، پاکستان اور بیرون ملک سے نو شوال المکرم کی کارکردگی، اپنا محاسبہ کرنے کی تحریک، اسلامی بھائی 22,481 اسلامی بہنیں 9,990 اسلامی بھائیوں کی تعداد 24,700 ایک پارا پڑھنے کی، اور اسلامی بہنیں 3,555 روزانہ 1200 درود پاک، اسلامی بھائیوں کی تعداد سبحان اللہ 50,314 50,314 اسلامی بہنیں اونلی 9,288 گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 10,296 اسلامی بہنیں 8,876 آن لائن باد فجر مدنی حلقے اسلامی بھائیوں کی تعداد 6,332 بارہ منٹ دینی کتاب کی اسٹڈی مطالعہ اسلامی بھائی 10,950 10,950 اسلامی بہنیں 6,381 نفس روزہ رکھنے کی نیت اسلامی بھائی 4,129 4,129 اسلامی بہنیں 4,129 یعنی 4,129 جبکہ اسلامی بہنیں 4,525 4,525 اسلامی بہنیں اس میں زیادہ ہیں. ایک افسوسناک خبر یہ کہ بنگلہ دیش کے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا قاضی نور الاسلام ہاشمی صاحب نو شوال المکرم 1441 سن ہجری کو 91 سال یعنی 91 ایئرس کی عمر میں چاٹگام بنگلہ دیش میں انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
حضور دعا میں آپ شاید دعائی کرنے تشریف دعا کرنے جا رہے ہیں تو جو واقعہ ہوا ہے ابھی جو کیٹل فارم میں آگ لگی ہے وہاں ہماری دعوت اسلامی ویلفیئر کی ٹیم پہنچی ہے تو وہاں انہوں نے کچھ مناظر بھیجے وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. کافی جانور جل کر ہلاک ہو گئے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو وہ دکھاتے ہیں آپ کو.
40 کیٹل فارم آپ نے بتایا
40 کیٹل فارم وہاں پر ہیں اس کالونی میں جہاں پر آگ لگی ہے تو کچھ فارم ہاؤس میں زیادہ آگ لگی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کے لیے جانور تیار کیے جا رہے تھے ان میں سے بھی کچھ ہلاک ہو گئے. جی دکھائیے.
ہم ہیں سجانی ٹاؤن میں بھینس کالونی کا علاقہ ہے جہاں پر آگ لگی ہے اور بہت ساری ایمبولینسز یہاں پر آئیں ریسکیو ٹیم یہاں پہنچی. میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آگ لگ رہی ہے ابھی بھی آگ لگ رہی ہے بجھا دیا ہے فائر بریگیڈ نے کافی ساری آگ کو اور الحمدللہ کمپلیٹ قابو پا لیا اللہ کی رحمت سے. مگر افسوس یہ ہے کہ بہت ساری بھینسیں یہاں جل گئی ہیں اور ان کا بھی گویا جانی نقصان تو ہے بھینس یعنی کہ جانور کی بھی جان تو ہے اور وہ جل گئی ہیں کافی ساری بھینسیں. مگر الحمدللہ ابھی تک یہاں پورے ایریے میں ہم آ کے معلومات کی ہے تو کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. یہ ہم اللہ کا کروڑا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں اس نے احسان کیا فضل کیا اور یہ بڑا کرم ہوا کہ یہ کوئی جانی نقصان انسانی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن بہت
ساری جانور تھی کہ بھینسیں جب آگ لگی تو ان کی رسیاں بندی ہوئی تھی, وہ بیچاری چاہتی تھی کہ وہ بھاگے لیکن رسی جب پھوٹے سے بندی ہوئی تھی کیسے جا سکتی. لوگوں نے جا کے کوششیں کی اور کئی بھینسوں کی رسیاں بھی کاٹی جس کی وجہ سے کچھ بھینسیں کافی بچ بھی گئیں. اور جہاں ہم کھڑے ہیں الحمدللہ یہاں کے جو آنر ہیں اس باڑے کے, انہوں نے بتایا کہ اللہ کا کرم ہے کہ میری ایک بھی بھینس نہیں جلی ہے. اس طرح کافی ساری اور بھی باڑے جن کی بھینسیں بچ گئی ہیں, لیکن کافی سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کی بھینسیں جو ہے وہ جل گئی ہیں, ان کا کافی سارا جو ہے نا ان کا مالی نقصان ہوا ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی امت پر رحم فرمائے, آقا کریم علیہ السلام کی امت کی مدد فرمائے. اور یہ بیچاروں کا نقصان ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم الفضل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور صبر پہ اجر عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی ویلفیئر کی ٹیم یہاں موجود ہے, میں ان تمام اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہاتھوں ہاتھ ایک کال پر یہاں آئے اور ماشاء اللہ رات کی اس پہل یہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی آنا قبول فرمائے, اور جتنے پولیس والے رینجرز والے اور جتنے بھی ریسکیو ادارے اس وقت یہاں پر ہیں, فائر بریگیڈ والے یہاں ہیں جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جان مان عزت آبروں کی خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جان کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ
تعالیٰ محمد.
ایک ہی فارم ہاؤس میں تقریباً 85 جانور کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے, اور بھی جگہوں سے اطلاعات اس طرح کی آ رہی ہیں, تو بس آپ دعا فرما دیں انہیں بہترین نعم البدل بھی دے دے.
آمین. میں حضرت مولانا قاضی نور الاسلام چٹگام والے بزرگ جو تھے, ان کے جملہ لواحقین سے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضرت مولانا مرحوم کو غریق رحمت فرما, الہ العالمین حضرت کے درجات بلند فرما, حضرت کی قبر کو جنت کا باغ بنا, رحمت کے پھولوں کی برسات فرما. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضرت کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے. الہ العالمین حضرت کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما, حضرت کی دینی خدمات قبول فرما, ان کے مریدین کو ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. مولا کریم یہ جو کراچی میں آج آندھی آئی اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا, خصوصاً کیٹل فارم میں آگ لگی اور بہت سارے جانور اس میں بیچارے جل گئے, اور ایک بیچارے دکھیارے ان کی تو 85 بھینسیں بتا رہے کہ جل کر مطلب یعنی کہ انتقال کر گئی, فوت ہو گئی. الہ العالمین ان کو صبر عطا فرما کے بیچاروں کا غالباً یہ کہ یہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہوگا, کیونکہ دودھ دینے والی بھینس مہنگی ہوتی ہے. اللہ کریم بیچاروں کو صبر عطا فرمائے. یا اللہ جن جن کا نقصان ہوا سب کو صبر عطا کر, اور ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما. الہ العالمین ان کے اور کام میں روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین اور بھی جہاں جہاں نقصان ہوا ہو آندھی کی وجہ سے خاص کر, سب پر رحم فرما. ہند غریب نواز اور امام احمد رضا خان کے ہند میں بھی جو تباہی مچی
حضور, یہ ہند
وغیرہ کی وجہ سے
ہند والوں کا بھی یہ میسج آیا کہ بمبئی سے تو ٹل گیا ہے مگر دیگر شہروں کے لیے وارننگ جاری ہوگی, تو بس دعا کر دیں کہ سب جگہ
اللہ جہاں جہاں یہ وارننگ ہے ہر جگہ مطلب یہ طوفان جو ہے بغیر نقصان پہنچائے گزر جائے, اور اے اللہ بارش ہو تو رحمت کی ہو,
آمین,
زحمت کی نہ ہو, پریشانی نہ ہو. عاشقان رسول پر رحمتیں نازل فرما, بیچاروں کو اس دکھ بھری گھڑیوں سے نکال دے. الہ العالمین کرم فرما. کرونا وائرس کی وبا بھی دنیا سے ختم ہو جائے, کرونا وائرس کے مریض بیچارے شفا یاب ہو جائیں, ساری امت کی مغفرت ہو جائے, ہم سبھی بخشے جائیں,
آمین,
سب نیک پرہیزگار بن جائیں, اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے ہم درس عبرت حاصل کرنے والے بن جائیں, سب نمازی بن جائیں, سنتوں کے پابند بن جائیں, سچے عاشق رسول بن جائیں.
مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محبوب رب
والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي جل امي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں